आज। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार में इंसान की कीमत उसके हसब नसब उसकी शक्ल और सूरत पर नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो उसकी सिफात हैं, उसके जिस्म से जो निकलने वाले आमाल हैं, उसके लिहाज से इंसान का वजन होता है। हम किसी को तोलते हैं उसकी दुनिया पर, उसकी चीजों पर, उसके खानदान पर। ये तोल अल्लाह के यहाँ है नहीं। वहाँ जो तोल लगा हुआ है वो है इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सबसे ज्यादा इज्जत वो पाता है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होता है। क़यामत के दिन एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से ऐलान करेगा, अरावा इन्नकुम जालतुम नसबा व जालतु नसबी। ऐ लोगो, एक नसब तुमने बनाया, एक हमने बनाया, यानी एक मेयार इज्जत तुमने बनाया, एक अल्लाह ने बनाया। जालतु अकरमकुम अत्काकुम, मैंने तुम्हें बताया कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला तकवे वाला है, वलाकिन अबैतुम, तुमने तो इनकार कर दिया। وَقُلْتُمْ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانَ خَيْرٌ مِّنْ فُلَانَ ابْنِ فُلَانَ, تم نے اپنے ہی گھر لیے, کسی کو مال کی وجہ سے عزت دی, کسی کو حکومت کی وجہ سے عزت دی, کسی کو شکل کی وجہ سے عزت دی, کسی کو کسی وجہ سے, جو میرا معیار تھا وہ تم نے ٹھکرا دیا, اپنے تم نے نئے نئے گھر لیے۔ الْيَوْمْ أَضَعُنَ سَبَكُمْ وَأَرْفَعُنَ سَبِي, آج تم سب دیکھ لو گے تم نے جو معیار بنائے تھے وہ سب میں توڑ دوں گا, اور میں نے جو معیار بنایا تھا تقوی والے عزت والے وہ آج میں بلند کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے, این المتقون, کہاں ہیں تقوی والے, کہاں ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ تو وہاں کا معیار صفات ہیں, اعمال ہیں, چیزیں ہیں۔ پھر ایک اور اعلان ہوگا, فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْر, صبر والے کھڑے ہو جاؤ, پھر جماعت کھڑی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا, فَلْيَكُمْ أَهْلُ الفضل, فضل والے کھڑے ہو جاؤ, پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا, فَلْيَكُمْ جِيرَانُ اللَّهِ, اللہ کے پڑوسی کھڑے ہو جاؤ, پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ ایک اعلان ہوگا, این الائمہ, این الفقہا, این المؤذنون, کہاں ہیں نمازیں پڑھانے والے, کہاں ہیں علم والے فقہا, اور کہاں ہیں اذان دینے والے۔ لہذا جن کو کوئی آج پوچھتا ہی کوئی نہیں, مؤذن تو بےچارا ایک چپڑاسی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر کہے گا چلو ان کے لیے ممبر بچھاؤ, ان کو بٹھاؤ, اور باقیوں کا کہے گا میں ان کا حساب لے لوں, تم یہاں آرام کرو۔ یہ وہاں کا معیار ہے, وہ اصلی ہے, وہ اللہ نے بنایا, جو ہم نے بنائے ہم بھی نکلی, ہمارے معیار بھی نکلی۔ تو انسان کی قیمت صفات پر ہے, اور صفات میں سب سے جو طاقتور اور سب حمد اللہ, انسان کو جانوروں کی صف سے نکال کر انسانوں کی صف میں کھڑا کرنے والی صفت ہے, وہ ایمان ہے۔ ایمان لانے سے انسان جانوروں سے نکل جاتا ہے, انسان انسانی شکل میں انسان ہوتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی مضمون کو اور زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا, انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا, یہ جانور کے علاوہ کچھ اور ہیں ہی نہیں, سوائے جانور کے اور کچھ ہی نہیں کہا جا سکتا ہی نہیں, بلکہ ان سے بھی یہ بدرا ہیں اور ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں۔ تو بھائی کبھی جانوروں کے پیچھے چل کر بھی کسی کو منزل ملی, کبھی دیکھا کہ انسان گدھے کے پیچھے چل رہے ہوں, کتے کے پیچھے چل رہے ہوں, شیر کے پیچھے چل رہے ہوں, لومڑی کے پیچھے چل رہے ہوں, ان کی راہیں تو جنگل کو جاتی, تو ہم بھی جانوروں کے پیچھے چلیں گے تو جنگل میں پہنچ جائیں گے, جو ہم بھٹکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ایمان آج کی مادیت، مادیت اور مادہ پرستی کا توڑ ہے ایمان پر محنت کرنا. اس وقت کا جو بڑا مرض ہے وہ مادہ کی مادے کا یقین، یعنی پیسے کا یقین. چھوٹے بچے کو بھی آپ پیسے دے دیں، اسے واپس مانگے وہ نہیں دیتا. چھوٹا سا بچہ، اسے پتہ بھی نہیں ہے کیا چیز ہے، لیکن وہ اس کو واپس نہیں کرے گا کہ میں نے نہیں دینا. یہ فضا کا اثر ہے. جیسے فضا میں سردی ہو تو چھوٹے بچے کو بھی لگتی ہے، بڑے کو بھی لگتی ہے. فضا میں گرمی ہو چھوٹے کو بھی محسوس ہوتی ہے، بڑے کو بھی محسوس ہوتی ہے. اس فضا میں پیسے کی کا یقین اور پیسے اور مادے کا یقین اتنا گہرا اور راسخ ہو چکا ہے. سکھر میں ہماری جماعت تھی تو کچھ لوگ آئے، میں نے ساتھی سے کہا ان کو تیار کرو نقد چلے. تو وہ ہمارے ساتھی نے بات شروع کی، انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. اس نے کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، پیسے کے بغیر بھی کرتا ہے اور پیسے کے ساتھ بھی اللہ ہی کرتا ہے، تو تم اللہ سے مانگو اللہ کر دے گا انتظام. وہ کہنے لگا پیسے کے بغیر اللہ کیسے کر سکتا ہے. یہ ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی، وہ میں نے نہیں سنی، لیکن جب ایک دم وہ زور سے بولا غصے سے تو وہ میرے کانوں میں پڑی. وہ کہا پیسے کے بغیر اللہ کیسے کرے گا. تو اس قدر پستی، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو چھ نمبر ہے نا، چھ نمبر یہ آج کے مرض کا ایک علاج ہے. کیونکہ اس وقت یقین ہے پیسے کا، جس چیز کا یقین ہوتا ہے اسی کی پرستش ہوتی ہے. پیسے ہی کی پرستش ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے سود پر چلتے ہیں، اس کے لیے خیانت کرتے ہیں، اس کے لیے رشوت لیتے ہیں، اس کے لیے قتل کرتے ہیں. پھر اسی کو سیکھتے ہیں بڑے بڑے ایم بی اے کالج اور میڈیکل کالج اور ڈگری کالج اور فلاں کالج اور فلاں کالج. اس کے پیچھے ہے کیا؟ پیسہ ہے. اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کسی ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملے گی، جو جھاڑو دینا اچھی طرح جانے گا اس کو 2200 ریٹ ملے گا، سب جھاڑو پکڑ لیں گے. اگر یہ حکومت اعلان کر دے گا کسی ڈاکٹر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی انجینئر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی ماسٹر آف بزنس کو ایک پیسے کی نوکری نہیں ملے گی، جو نالیاں صاف کرنا اچھی طرح جانتا اس کو 1,00,000 روپیہ مہینے کی تنخواہ ملے گی، یہ سارے لڑکوں کے ہاتھ میں جڑوں ہوں گے. تو جو سیکھنا سکھانا ہے اس کے پیچھے بھی پیسہ محرک ہے. پھر سارا دن تذکرے بھی اسی کے ہیں. پھر پیسے کو وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے، پیسے کے وزن پر، چیزوں کے وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے. اسی کو مقصود بنا کے سفر کیے جاتے ہیں، اسی کی سارا دن بازاروں میں تبلیغ ہو رہی ہے، اسی کی سارا دن شہروں میں تبلیغ ہو رہی ہے، دیہاتوں میں تبلیغ ہو رہی ہے، سارے عالم میں تبلیغ ہو رہی ہے. تو ایک جو جڑ ہے مذہب، اس کے گرد یہ چند چیزیں انسان ان کو لے کر گردش کر رہا ہے. اس کا یقین، اسی کی پوجا، اسی کو سیکھنا، اسی کے تذکرے، اسی پر انسانوں کو تولنا، اسی پر انسانوں کا وزن کرنا، اور اسی کو بنیاد بنا کر محنت کرنا، اور اسی کو لے کر دنیا میں چلنا. ساری دنیا میں تجارتی منڈیوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں، مال کی پھیلانے کی، اپنی تجارتوں کو پھیلانے کی عالمی دوڑ. ایمان پر جو محنت ہے یہ پہلی جڑ کاٹ دے گی. جو تو پیسے کا یقین اترا ہوا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر محنت کرے گا اور اس کے دل میں لا الہ الا اللہ راسخ ہو جائے گا، اس کے اندر سے سب سے پہلی برائی نکل جائے گی، پیسے والا یقین اس کا نکلے گا. اور یقین بڑا مشکل سبق ہے اسلام میں. اندیشی چیز پر اعتماد کر کے چلنا اور نظر آنے والی چیزوں کو جھٹلانا یہ آسان چیز نہیں ہوتی. اور عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، لو کان لابن آدم قدر شعیر من الیقین مشاء علی الماء. اگر انسان کے پاس ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین ہو تو یہ پانی اسے چل سکتا ہے، پانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اتنا کو یقین نصیب ہو جائے، بنانے والے کی طرف طبیعت متوجہ ہو جائے کہ جب ایک چیز خود بنی نہیں، اپنی ذات سے شکل نہیں، اپنی ذات سے صفات نہیں، اپنی ذات سے وجود نہیں، اپنی ذات سے بقا نہیں، اپنی ذات سے حرکت نہیں، اپنی ذات سے سکون نہیں، اپنی ذات سے روانی نہیں، اپنی ذات سے جماؤ نہیں، اپنی ذات سے اس کی اڑان نہیں، اپنی ذات سے اس کی قیمت نہیں، اپنی ذات سے اس کی نقل و حرکت نہیں، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا، اللہ اس طرح تھا کہ اس کی کوئی ابتدا نہ تھی، هو الاول بلا بدایا، ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، جس کی ابتدا کوئی نہیں، هو الاخر بلا نہایا، ایسا آخر ہے کہ اس کی کوئی انتہا کوئی نہیں، وہ ایسا قدیم ہے جو ابتدا سے پاک ہے، ایسا دائمی ہے جو انتہا سے پاک ہے، وہ اپنی ذات میں ایسا ہے نہ کسی سے بنا، نہ کوئی اس سے بنا، نہ کوئی اس سے نکلا، نہ وہ کسی سے نکلا، نہ کسی سے وراثت ملی، نہ آگے اس کا کوئی وارث، یہ چیز انسان، یہ چیز کسی کو بھی کمزور کر دیتی، کسی سے لینا اور آگے دینا، یہ کمزور کر دینے والی چیز ہے، اللہ وہ ذات ہے نہ اوپر سے کس کہیں سے اس کو ملک ملا ہے، نہ آگے اس کا کوئی وارث ہے جس کو وہ دے گا کہ اس سے وہ دب کے چلے، اولاد بڑی ہو جائے ماں باپ دبنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ چپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اولادیں ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے میرے بھائیو، جب کچھ نہیں تھا وہ موجود تھا، پھر سب کچھ بنایا، کچھ نہ سے بنایا، خالق بنانے والا، خالق بنانے والا، مبدی، مبدی بنانے والا، کون سا بنانے والا، ہم نے یہ سٹینڈ لوہے سے بنایا اور یہ ممبر لکڑی سے بنایا اور یہ پنکھے لوہے سے بنائے، مبدی وہ بنانے والا جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، جو لوہے کے بغیر لوہا بنائے مبدی، جو لکڑی کے بغیر لکڑی بنائے مبدی، جو پانی کا قطرہ نہ ہو اور سمندر بنا دے، جو درختوں کا پتا نہ ہو اور جنگل بنا دے، جو ریت کا ذرہ نہ ہو اور صحرا بنا دے، مٹی کا ڈھیلا نہ ہو اور زمین بچھا دے، پتھر کا سنگریزا نہ ہو اور ہمالیہ جیسے پہاڑ بنا دے، برف کا ایک ذرہ نہ ہو اور سفید چادر سے لاکھوں سال سے پہاڑوں کو ڈھانپ کے دکھا دے، اور ایک کرن نہ ہو اور سورج بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور چاند بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور ستارے بنا دے، اور کہیں دور دور تک کسی جانور کا نشان نہ ہو، اور لاکھوں کروڑوں قسم سے جانور بنا دے، مبدی کچھ نہیں اور بناتا جا رہا ہے، ہم چیزوں سے چیزیں بنا رہے، اللہ بغیر چیزوں کے بنا رہا، شیر نہیں شیروں کی شکلیں بنا دی، چیتا نہیں چیتے کی شکل بنا دی، انسان کوئی نہیں انسان کو بنا دیا، ہوا کوئی نہیں ہوا کو بنا دیا، عرش کوئی نہیں عرش کو بنا دیا، فرشتے کوئی نہیں فرشتوں کو بنا دیا، جنت کوئی نہیں جنت کو بنا دیا، سونے کے بغیر سونا بنا دیا، چاندی کے بغیر چاندی کو بنا دیا، المبدی المبدی خالق ہے، خالق بنانے والا، لیکن بنانے والے کے ساتھ ایک ایسی صفت لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں اور سب کچھ بناتا ہے، بدیع بھی ہے، بدیع السماوات والارض، بدیع کون، بدیع بھی بنانے والا ہے، کون سا بنانے والا، جو بغیر نمونے کے بنائے، ہر چیز اس طرح بنائے، پہلے سے ماڈل کوئی نہیں، پہلے سے نمونہ کوئی نہیں، پہلے سے شکل کوئی نہیں، پہلے سے ڈیزائن کوئی نہیں، بغیر نمونے بغیر شکل بغیر ڈیزائن کے اپنے علم سے اپنے قدرت سے جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے، اللہ کے سامنے شیروں کی شکلیں نہیں پڑی تھی جن کو دیکھ کے شیر بنا دیا، انسان کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے آدم بنا دیا، عقاب کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے عقاب اور شاہین بنا دیا، مچھلی کی کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے مچھلی کو بنا دیا، پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے پانی کو بنایا، ساری کائنات کے بحر و بر کو، زمین اور آسمان کو، سرا اور سریا، شرق و غرب، کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا بنایا، کوئی ماڈل نہ تھا بنایا، پھر اس بنانے میں اپنی طاقت، اپنی تصویر میں، اپنی تخلیق میں، اپنی تقدیر میں، اپنے اندازے میں، سب سے حسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، بنانا، تقدیر، تخلیق، تدبیر، اس میں ایسا کامل ہے، ایک وقت میں، ایک وقت میں، صرف دنیا میں جو عورتیں ہیں، عورتیں ان کے اندر حمل ٹھہر رہا اور مختلف مراحل میں بچے چل رہے ہیں، اسی وقت میں کروڑوں مادہ جانور ہیں چوپائے، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا، اسی وقت میں کھرب ہا کھرب مچھر مادہ ہیں، ایک ایک مادہ 300-300 انڈے دیتی ہے، ایک ایک شہد کی مکھی 30-30 ہزار انڈے دیتی ہے، اور اس طرح جانوروں میں انڈے دینے والے، مچھلیاں سمندر میں انڈے دینے والی، درختوں پہ پرندے انڈے دینے والے، انڈے دینے والے کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب، پرندے اور مخلوقات ہیں، پھر یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں ایک وقت میں بن رہے ہیں، اور ایک وقت میں کروڑوں قسم کی مختلف قسم کی مصنوعات تیار ہو رہی، مخلوقات تیار ہو رہی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کہیں بچہ بن چکا ہے، کہیں بن رہا ہے، کسی کے پیٹ میں آنکھ بن رہی، کسی کا ہاتھ بن رہا، کسی کے ناخن بن رہے، کسی کے پاؤں بن رہے، کسی کی کمر کی ہڈی بن رہی، کسی کا دل بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں کان بن رہے، کہیں دماغ بن رہا، کہیں زبان بن رہی، اور کہیں ہاتھ بن رہا، کہیں اس کی انگلیاں بن رہی، کہیں کنگنی بن رہی، کہیں چھاتی بن رہی، کہیں سینہ بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں آنتیں بن رہی، کہیں جگر بن رہا، کہیں تلی بن رہی، کہیں مسانہ بن رہا، کہیں ٹانگیں بن رہی، کہیں ران بن رہی، کہیں گھٹنے بن رہے، کہیں ہڈیاں بن رہی، کہیں گوشت چڑھایا جا رہا، کہیں چھال لگائی جا رہی، کہیں آنکھوں میں رنگ بھرا جا رہا، اور اس کا ڈیزائن ایسا بنایا جا رہا ہے کہ دھرتی میں کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، انگلی بنائی جا رہی ایسی بنائی جا رہی کہ دھرتی میں کسی کوئی انگلی ایسی نہ ہو، انگلی چھوڑو بھائی، یہ جو پورے ہیں پورے، ان پہ لگنے والی لکیریں بھی ایک جیسی نہ ہو۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ ایک وقت میں بنا رہا، دیکھ رہا، چلا رہا۔ اسی کے ساتھ 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 خرب ہاتھ خرب انڈے پڑنے، ان سب پر اللہ کی تدبیر چل رہی، تقدیر چل رہی، تخلیق چل رہی، اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا۔ اس ساری کائنات کے بناتے ہوئے صرف فکر نباتات میں کہیں پھول نکل رہے، کہیں کلیاں نکل رہی، کہیں خوشے لگ رہے، کہیں گوشے پک رہے، کہیں پھل پک رہے، کہیں رس بھرا جا رہا، کہیں مٹھاس بھری جا رہی، کہیں کڑواہٹ بھری جا رہی، کہیں کسیلا پن بھرا جا رہا، کہیں سفیدی گئی، کہیں سفید پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سرخ پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سبز پینٹ ہو رہا ہے، کہیں بیجوں کو بکھیر کے ڈالا جا رہا ہے، کہیں کٹھا کر کے رکھا جا رہا، کسی پھل کو موٹا کیا جا رہا ہے، کسی کو چھوٹا کیا جا رہا ہے، کسی کو نیلا، کسی کو پیلا، کسی کو سفید، کسی کو سرخ، کوئی زمین کے اندر اگ رہا، کوئی زمین کے اوپر بچھ رہا، کوئی تھوڑا سا اوپر کر کے نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی 50 فٹ کی بلندی پہ جا کے پیدا ہو رہا، کسی کے اندر پانی بھرا جا رہا، کسی کے اندر گودا بھرا جا رہا، کسی کے اندر رس بھرا جا رہا، گنے کے اندر اللہ تعالیٰ شربت کی بوتلیں تیار کر کے پیک کر کے نکال رہا۔ اس سارے بحر بھر کی مخلوقات میں صرف زمین پانی کے اندر خرب ہاتھ خرب قسم کی مچھلیاں وہ انڈے دے رہی ہیں، ان سے بچے نکل رہے، ان کے نظام چل رہے، چھپٹنے والے عقاب، بل کھانے والے سانپ، تو کسی میں زہر بن رہا، کسی میں شہد بن رہا، کہیں میں پانی بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا۔ اللہ وہ ہستی ہے جو سارے کارخانے میں ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا، کہیں خطا نہیں کھاتا، ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا۔ مور کے انڈے سے مرغا نکلا ہے، مرغے سے بکرا نکلا ہے، بکرے سے کتا نکلا ہے، کتے سے بندر نکلا ہے، بندر سے فاختہ نکلا ہے، فاختہ کے انڈے سے کوئل نکلا ہے۔ اتنا جو نظام چل رہا ہے، کہیں تو کوئی خطا ہو، کہیں تو کوئی غلطی ہو۔ وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کو بلا خطا بناتا ہے، خلق کا فتوا کا فعدل قدر فہدا، وہی ہے جو بنانے والا، وہی ہے پھر بنانے کے ساتھ اس کی چال بدلو، اس کی ٹھال بدلو، اس کی آواز بدلو، اس کا لہجہ بدلو، اس کی عادات بدلو، اس کی شکل بدلو، شکل سے شکل نہ ملے، آواز سے آواز نہ ملے، چال سے چال نہ ملے، عادات سے عادات نہ ملے، ان ساری چیزوں میں جدا جدا کر کے پیدا کرو، کہیں آپس میں جھگڑنے شروع ہو جاؤں، کہیں میرا بیٹا وہ، کہیں میرا بیٹا، ساری کائنات کی شکلیں جدا، رنگ جدا، ذائقے جدا، اور چال جدا، انداز جدا، ان سب ان کے اندر ان کا علم بھرو، ان کی ضرورتوں کو بھرو، فاختہ نے کیا کھانا ہے اس کو پیدا ہوتے ہی سکھاؤ، مرغی کے انڈے سے مرغی کے بچے نے نکلتے ہی کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے دانا چگنا ہے، ہم تو اپنے بچوں کو 2.5 سال تک سکھاتے رہتے ہیں، مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا ہے تو ٹک 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 دانا چگنا شروع کر دیا، ان کو تیرنا، مرغابی کے بچے کو انڈے سے نکالا پانی میں ڈالا اس نے تیرنا شروع کر دیا، سانپ کے بچوں کو نکالا اس نے بل کھانا اور لہرانا شروع کر دیا۔ یہ سارا نظام ان کو دینا، ان کو سکھاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو ان کا انداز دو، زہر سانپ نے بنانا ہے کیسے بنانا ہے، پیچیدہ مشکل ترین عمل ہے، جس سے زہر بن کر اس کے یا کر یہاں گلینڈ میں جمع ہوتا ہے، وہ کھا رہا، وہی غذا ہے، یہی گھاس گھوس میں سے چیزیں کھینچ کھینچ کے سانپ کھا رہا، کوئی کبھی وہ مینڈک کو پکڑ کے کھا گیا، کبھی چوہا پکڑ کے کھا گیا، اسی چوہے کو بلی نے کھایا تو زہر نہ بنا، اسی چوہے کو سانپ نے کھایا تو زہر بن گیا، اسی پانی کو بکری نے پیا تو اس کے پیٹ میں جا کے دودھ بن گیا، اسی پانی کو سانپ نے پیا اس کے پیٹ میں جا کے زہر بن گیا، اسی پانی کو ہرن نے پیا اس کے پیٹ میں جا کے مشک بن گیا، اسی پانی کو ریشم کے کیڑے نے پیا اس کے اندر سے وہ ریشم بن کے نکلا۔ یہ ساری آیات و نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک اللہ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس اللہ کو اپنے ساتھ لے لے گا اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس وقت کی مادہ پرستی کا، شافی علاج، کافی علاج، لا الہ الا اللہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل۔ جو دل اللہ کی طرف پھر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا پہلا فضل اس پہ یہ ہوگا کہ مخلوق سے اس کو بے نیاز کر دے گا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا دعویٰ کر رہے تھے، حضرت عمر کے پوتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، تو ہشام بن عبد الملک بڑا بادشاہ تھا، تو وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو وہ کہنے لگا سالم سے کہ کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگوں، بڑی چھوٹی بات۔ تو وہ سالم چپ، وہ ہشام چپ ہو گیا۔ جب طواف کر کے باہر نکلے، کہنے لگا آپ تو بتاؤ۔ کہنے لگے کیا بتاؤں؟ کا کوئی ضرورت بتاؤ؟ کہنے لگے دنیا کی بتاؤں، آخرت کی بتاؤں؟ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے ما سال تو من یملکھا فکیف من لا یملکھا، دنیا تو کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا۔ قتیبہ بن بکار رحمت صلی اللہ علیہ کی مجلس میں احمد بن طولون آیا کرتا تھا، ان کا درس ہوتا تھا، اس میں آ کے بیٹھا کرتا۔ احمد بن طولون مصر کا بادشاہ تھا، ہر سال ایک ہزار دینار ہوتا تھا، 4.5 ماشے سونے کا، 1000 دینار کی تھیلی سربہ مہر لگی ہوئی، سرکاری مہر لگی ہوئی، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا۔ 18 برس ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتا رہا اور ہر سال 1000 دینار کی تھیلی ان کی خدمت میں پیش کرتا رہا۔ اور اس یہ وہ دور تھا، 1 دینار ہوتا تھا 15 درہم کا، 1 دینار کے 15 درہم آتے تھے، اور اس زمانے میں، اس دور میں 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھر آسانی سے سال گزار لیتا تھا۔ 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھرانہ کشادگی سے سال پورا کر لیتا تھا۔ اس دور میں وہ دیا کرتا تھا 1000 دینار سالانہ۔ 18 برس کے بعد ایک فتوے میں ضرورت پڑ گئی ان کے دستخط کی، فتویٰ صحیح نہیں تھا، پیچھے خلافت کا مسئلہ تھا، اس میں کچھ تبدیلی چاہتے تھے، تو انہوں نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ تو وہ غصے میں کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو، یا فتوے سے دستخط کرو یا میرے پیسے واپس کرو۔ اب اسے خیال تھا کون پیسے رکھتا ہے 18 سال۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، گھر گئے اور 18 کی 18 تھیلیاں، ان کی مہریں بھی نہیں ٹوٹی تھیں، ویسے لا کر اس کے منہ پہ ماری، کہ صرف 18000 پہ تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے، صرف 18000 پر سارا جہان بھی دے دے تو یہ کام نہ کروں۔ ہاں بھائی، آج کے غلامی ہے پیسے کا، یقین غلامی ہے، بدترین غلامی ہے۔ سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بستر بے یقین۔ اللہ پر یقین کا اٹھ جانا اور مال اور جیب پہ یقین کا آ جانا، یہ بدترین غلامی ہے۔ تو بھائیو، اس کے توڑ میں ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی محنت۔ جتنا لا الہ الا اللہ دل میں راسخ ہوگا، اتنا محمد الرسول اللہ جسم پہ ظاہر ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ جب معراج پہ حضور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی، اللہ ابراہیم تو خلیل تھے اور موسیٰ کلیم تھے علیہم السلام، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، ثم ماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑ گیا ہے، اب یہ جدا نہیں ہو سکتا، قیامت تک یہ آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگ گیا، اور اس کے علاوہ شرحت لک صدرک ووضعت عنک وزرک ورفعت لک ذکرک وجعلتك فاتحا وخاتما، میں نے آپ کا سینہ کھولا، آپ کے بوجھ ہٹائے، آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کو فاتح بھی بنایا اور آپ کو خاتم بھی بنایا۔ پہل بھی آپ سے ہو رہی ہے، انتہا بھی آپ پر ہو رہی ہے۔ انتہا تو سمجھ میں آتی ہے، پہل کیسے ہوئی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ متى وجبت لک النبوۃ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا ان کے سوال کے مطابق اس کا جواب تھا چالیس سال کی عمر میں غار حرا میں, یہ اس کا جواب تھا ان کے سوال کے مطابق. لیکن جو آپ نے جواب دیا وہ بڑے آگے کی سطح کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کن تو نبی بین آدم بین نبوت والجسد, ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور مجھے نبوت مل چکی تھی. اب کب ملی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, ابتدا تو ہے کب ہے اللہ کے سوا کسی کو کچھ پتا نہیں کب ہوئی. لا الہ الا اللہ کا رسوخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لہلہا کر جسم میں, گھر میں, دفتر میں, دکان میں زندہ کرے گا. جتنا لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی اتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے, وہ کھلنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جیسے دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے ویسے اللہ کے نبی کی عظمت سے خالی. اور اللہ تعالی ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کا فرق بتایا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول, اور اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں یسر لی امری, میرا کام آسان کر دے. اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں وابانا انکا وزرک, ہم نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وجعلی لسان صدقن فی الآخرین, بعد کے لوگوں میں مجھے اونچا کر دے. اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف دوڑ کے آئے, اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو, ان کا حجل تو الہی کرب دل تروا, اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. سارے جہان کو سے مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے راضی کرو, لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا سو سو حقیق رب کا فتروا, میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں, اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے زیادہ بلند ہے. پھر یہ فتروا ہے, حتا تروا نہیں, حتا تروا بلا سو سو حقیق رب کا حتا تروا, اتنا دوں گا اتنا دوں گا, دیتا جاؤں گا دیتا جاؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور ایک بلا سو سو حقیق رب کا فتروا, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مثلاً فقیر آیا تھا, ہم اس کو چارہ نہیں دیتے ہیں, کہتے نہیں یہ چھوڑے, ہم اس کو آٹھا نہیں دیتے ہیں, کہتے نہیں یہ چھوڑے, پھر ہم اس کو روپیہ دے دیں نہیں چھوڑے, پھر ہم اس کو دس روپے دیتے ہیں, کہتے واہ 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 ہوں ٹھیک ہے. تھوڑے سے اس کے گمان سے تھوڑا دینا, پھر اس کے مانگنے پر بڑھاتے جانا بڑھاتے جانا, یہ سب والا سو سو روٹی کا ربو کا ہفتہ سر بس, میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بلا سو سو حقیق ربو کا فتر با کا مطلب یہ ہے فقیر آ گیا, وہ تصور میں لے کے آیا ہوا ہے دس روپے سے زیادہ میں اس میں کوئی نہیں دینے ہیں, آپ نے سو روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا. اس کا میں نے خود مشاہدہ کیا, ہماری جماعت تھی پشاور میں, ایک عرب شہزادہ میرے ساتھ تھا. تو فقیر آ گیا, ہم گاڑی میں بیٹھے دوسری مسجد میں جانے کے لیے, وہ مانگنے کے لیے آ گیا, اس کا منہ اوپر تھا ایسے مانگ رہا تھا, وہ میں تصور میں ایک روپیہ دیکھ رہا تھا, ایک روپیہ ہی دینا. تو میں کہا پتہ نہیں پشتو میں کہہ رہا تھا بھائی اللہ کے نام دے دو اللہ کے نام دے دو. تو اس نے جیب سے سو روپئے نہیں, یہ چوراسی کی بات, اس میں سو روپئے بہت زیادہ تھا, تو اس نے سو نیچے نہیں دیکھ رہا تھا, اوپر ہی دیکھ رہا تھا. تو اس نے جب نوٹ پکڑا نا تو ایسے تو اس نیچے سے ایک دم جو اس کی نکلی نا پشتو میں, اور پھر وہ بھاگا, وہ سمجھا کہ غلطی میں دے دیا کہیں واپس میں لے لے, بھاگا وہاں سے پیچھے مڑ کے نہیں پھر اس نے دیکھا. اور میں نے کہا تو ہمارے فقیروں کا مزاج خراب کر رہا ہے, ہم تو چارہ نہیں دیتے تو انہیں کٹھا سو روپے دے دی. یہ ہے فتروا, کسی کو پہلے لمحے پہلی ہی دفعہ اس کی سوچ تصور سے اتنا دے دینا کہ اس کی سوچ تصور سے بڑھ کر ہو تو ایک دم وہ خوشی سے اچھل پڑے گا. تو یہ ولا سوف یعطیک ربک فترضى, یہ جو فا کا لفظ ہے فا, یہ یہاں یہ مانا دے رہا ہے کہ میرے نبی جتنا بھی تو سوچ لینا جب میں تجھے دوں گا نا تو اس سے بھی زیادہ دوں گا. خود ہمارے نبی کی سوچ کتنی زیادہ ہے, اللہ کے بعد اگر کسی کو علم ہے تو اللہ کے نبی کو. واحد بنی منبے رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ سارے بنی نوع انسان بشمول انبیاء کے, اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں انسانوں کو جو عقل دی, جو علم دیا, اس کی مثال ہے ایک ذرے. جو ہمارے نبی کو علم اور عقل دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا, صحرا تو ذرے اور صحرا میں جو نسبت ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے علم فہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کے ساتھ وہ نسبت ہے. اور اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ پہلی ہی دفعہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا, خوشی سے اچھل پڑے گا. یہ خطرہ کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے, تو یہ کوئی قاعدے کے خلاف نہیں ہے. فطرہ ایک دم بس آپ راضی ہو جائیں گے. یہ جو اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ایسے ناز نخرے برداشت کر رہا ہو, تو بھائی ہم تو اس کے امت ہی ہیں. ان کے ہم اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پر احسان ہے تو اللہ کے نبی کا ہے. تو ان کے سانچوں میں, ان کے طریقوں میں ڈھل کے چلنا, یہ اللہ کے دربار میں عزت اور کامیابی کا راستہ ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ لوگ ویسے ہیں کہ پجاری بنے پڑے ہیں تو اس کے طور میں نماز ہے کہ اللہ کی پوجا ہمیں آ جائے. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اللہ ہم سے جو نماز چاہتا ہے وہ ہے اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد والی نماز ہو. جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا کوئی اس میں اور آنے نہ پائے, کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں نمازیوں کے پانچ درجے لکھے ہیں کہ نمازی پانچ طرح کے ہوتے ہیں. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پانچوں پڑھ لیتا ہے, کبھی پانچویں چھوڑ دیتا ہے, کبھی دو پڑھ لیتا ہے, کبھی تین پڑھ لیتا ہے. یہ جہنم میں جائے گا. المتحاون اس یہ ہے معاقب یہ تو جہنم میں جائے گا. دوسرا نمازی ہے موازد, جو پکا نمازی ہے لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. وہ نماز میں بھی اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے, من بسو مشغول تو بامر و ضعیف, اللہ اس کی طرح متوجہ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرح متوجہ. یہ نمازی محاسب ہے, محاسب ڈان ڈپٹ حساب ہوگا حساب. تیسرا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں, لیکن کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے, کبھی اللہ سامنے کبھی دکان سامنے, کبھی اللہ سامنے کبھی دفتر سامنے, تو وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے. کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے معفو نان ہو, اس سے درگزر ہو جائے گی. چلو بھائی تیسری نمبر لے کے پاس کر دو. تھرڈ ڈویژن پاس کو بھی کبھی نوکری ملی تو فرسٹ ڈویژن کو نہیں ملتی. تو یہ پاس ہو جائے گا ڈنڈوں سے بچے, سزا سے بچے. چوتھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی کے دھیان میں ہوتا ہے, کسی اور کا دھیان, کسی اور کا خیال, کسی اور کا تصور ایک پل کے لیے اس کے اندر میں داخل نہیں ہوتا. یہ ہے معذور. یہاں سے نماز کے برکتیں واضح اجر و ثواب شروع ہوتے ہیں. قرآن میں نماز کے اجر و ثواب, حدیث پاک میں نماز کے اجر و ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں جو اللہ اکبر کے بعد صرف اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے تصور میں نہیں کھڑا ہوتا. یہ چوتھے درجے کا نماز. پانچویں درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی, جو لطفرت عین فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. ابو رحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے, ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئے, سفر سے واپس آئے, بیوی کو بھی انتظار, خاند کو بھی انتظار, خلوت میں ہیں. اسے کہنے کہ میں دو نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس. دو نفل کی نیت باندھی اور جو شروع ہوئے پیچھے وہ انتظار میں, یہ آگے رفتار میں, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی دو رکعت ختم نہ ہوئی. جب سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا امالنا من کا نفسی, میرا کوئی حق نہیں تھا. تو کہنے کہ میں تو بھول ہی گیا. کہنے کہ میں بھول ہی گیا. وہ کہنے کہ اللہ تیرا بھلا کرے, ایک کمرے میں تو کیسے بھول گیا, ادھر تو چلا باہر ہوتا ہے, گھر بھی نہیں بھولتی. اب تو ویسے ٹیلی فون جیبوں میں پڑے ہوئے, شام کی کار گزاری روز سنا رہے ہیں ان کو. اور وہ ایک کمرے میں کہنا بھول گیا. اب تو کیسے بھول گئے, جب میں نے نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے کھل کے اس طرح آئی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں. جو قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو 40 سال جدا رکھا, 40 سال. جب ان کو ملا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا, تجھے بتاؤں کیوں جدا کیا تھا؟ کہنے لگے بتا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا, یوسف تیرے برابر سویا ہوا تھا, چھوٹا بچہ, وہ رونے لگا تو نماز میں کھڑے کھڑے اس کو یوں دیکھنے لگا, کیوں رویا ہے؟ تیری توجہ بھی ہٹ گئی, تیری نظر بھی ہٹ گئی. تو اس کو یوں دیکھنے لگا, کیوں رو رہا ہے؟ کہا مجھے اس پہ غیرت آئی, میرا نبی ہو اور میرے سامنے, اور پھر مخلوق کو دیکھ کے بھی صحیح, سوچے بھی صحیح, ان آنکھوں کو بھی واپس لے لوں گا جو ادھر اٹھی ہیں, اور جدا بھی کر دوں گا جس کی طرف اس کا خیال گیا ہے. 40 سال رلایا, آنکھیں چلی گئیں, ربی اب بتائیں نا میرے روز میں ہو کبھی. 40 سال تو اصل صلاۃ ذکری, پیسے کی پوجا سے نکل جائے گا, ہر نمازی نہیں, ہر نمازی نہیں. وہ نمازی جس کو اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے. جو نچلے درجے کی 3 نمازیں ہیں, ان کا اثر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. کبھی بچوں کے لیے کمزور درجے کی, طاقتور حصار ہو, قلعے کی دیوار مضبوط ہو, تو تب دشمن کا وار روکنا آسان ہوتا ہے. دیوار ہی ریت کی بنا دو تو وہ تو پہلے حلے میں گر جائے گی. تو بھائیو, نماز پر ایسی محنت کرنا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو پھر اللہ ہی کا دھیان ہو, اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو. اور جتنی صفات ہیں وہ دعوت سے زندہ رہتی, دعوت مٹ جائے تو ان کا وجود مٹنا شروع ہو جاتا. ابھی ہمارے اندر بھی نماز کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے, نماز کو تفصیل سے بیان کرنے کا رواج ختم ہو گیا. سارے تبلیغ والے یا پہلا نمبر بیان کرتے ہیں یا چھٹا نمبر بیان کرتے ہیں, باقی 4 نمبر انہوں نے گول کر دیے. جس چیز کی دعوت مٹے گی اس میں ذوق آئے گا, جس چیز کی دعوت مٹے گی اس کو انسان بھولنا شروع کر دے. میں جب یہاں لاہور پڑھتا تھا تو سب سے پہلا اثر جو میرے اوپر تبلیغ کا ہوا وہ باتوں کا نہیں ہوا, بات تو سنتے ہی تھے, بلکہ وہ نعیم الدین چودھری تھا, بڑا آدمی ہے, ڈھاکے میں ہوتا ہے, اللہ نے اس کو بڑا دماغ دیا تھا, ادھر بھی پورا تھا, تبلیغ میں بھی پورا تھا, ہر جگہ گولڈ میڈل لیا, ہر جگہ گولڈ میڈل لیا. تو ہاں, وہ میں نے خود اس کو کمرے سے نکال دیا, اپنے کمرے سے, خبردار دوبارہ میرے کمرے میں. تو ایک دن کیا ہوا, میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا, وہ جس طرح نماز پڑھ رہا تھا میں نے زندگی میں ایسی نماز کبھی دیکھی نہیں. تو میں بس ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہی رہا کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے. جو اس کی کھڑے ہونے میں خوف, خشیت, خشوع, پہلا اثر جو دل پر ہوا اس کی نماز کو دیکھ کر, یعنی جو پچھلی اس کے ساتھ بدتمیزی تھی اس پر ندامت ہوئی. پھر جو دوسرا اثر ہوا وہ بھی نماز کا ہوا, کہ میں آیا نیو ہاسٹل کچھ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے, تو کینٹین کے باہر وہ ٹیبل ہوتے تھے, اس میں ہم بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے. اتنے میں اثر کی اذان ہو گئی, مسجد ہاسٹل کے اندر تھے, میرا منہ اس طرح تھا سامنے بلاک کی طرف, تو سامنے سیڑھیاں تھیں, تو میں نے دیکھا وہ سیڑھیوں سے جھسٹتا ہوا نیچے آ رہا, تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی, بساکیاں تھیں نہیں, تو اس نے ساری سیڑھیوں کو جھسٹتے ہوئے عبور کیا, نیچے اترا, پورا یہاں سے لے کر وہاں تک مسجد تھی, اتنا لمبا برامدہ تھا, یہ سارا وہ پھسٹتا ہوا گیا, اور ہم ہنس رہے تھے, سلسلا رہے تھے, ایک دم جس پہ نظر پڑی تو چپ, اور ہم اس کو دیکھ رہے, ہماری نظروں سے تعاقب کر رہے ہیں, اور وہ اسی طرح پھسٹتا ہوا گیا, اور جا کر اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھی, پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو نکلتے دیکھا, وہ بھی اسی طرح وہ پھسٹتا ہوا واپس گیا, ساری چڑیاں چڑھ کر اپنے وہ کمرے میں گیا. یہ دوسرا اثر بھی نماز نے طبیعت سے چھوڑ. اب تو تبلیغ والے غیر تبلیغ والے کی نماز میں فرق ہی نظر نہیں آتا, جیسا وہ قتل کر رہا ہوتا ہے نماز کو, ایسی جو جماعت نکلی ہوتی وہ قتل کر رہی ہوتی نماز کو. اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو, سال سال لگا ہوا ہو اور نماز میں ہوئی بے ترتیبی ہوئی بے چینی، تو یہ پھیلانا کیا چاہتے ہیں؟ کون سا درد و غم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کے مسائل کی چابی ہے دو نفل دو رکعت، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، بتلا کے شفا، اس ابو ہریرہ پڑھ نماز، نماز میں شفا ہے۔ چار دن گزر گئے گھر میں کچھ نہیں، تین دن کا پاتا تو آپ برداشت کیا کرتے، چوتھا دن آ گیا کچھ نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہنے کے اب تو اللہ سے مانگتا ہوں جا کے۔ تم کہاں گئے مانگنے؟ مسجد میں دو رکعت کی نیت باندھی، ایک ستون کے پیچھے سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے نیت باندھ لی، پھر سلام پھیرا، پھر تیسرے ستون کے پیچھے، ستون بہت زیادہ تھے مسجد نبوی میں کھجور کے، جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے، جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے، پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے، تو نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہے؟ تو عائشہ نے فرمایا ما قائم آل رسول اللہ من ارواح ایام شیطان، چار دن ہو گئے پیارے رسول کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نماز پڑھنے گئے اللہ سے مانگنے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، کہنے کہ مجھے کیوں نہ بتایا، عبد الرحمان کو کیوں نہ بتایا، صادق ابن قیس ابن شماس کو کیوں نہ بتایا۔ پھر گھر گئے اور اونٹ بھر کے لائے، سامان اتارا رکھا، پھر دوبارہ گئے، جو پکانے میں دیر لگے گی، جو گھر میں پکا تھا وہ بھی لے گئے، سالن پکا تھا، روٹی پکی تھی، جو بھی پکا تھا اٹھا کے لا کے رکھا اور واپس چلے گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے پوچھا بھائی کچھ آیا کچھ ملا؟ تو اس بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خالی تو نہیں بھیج سکتے تھے، یہ دیکھیے کیا کچھ آیا پڑا ہے۔ واہ واہ کون لایا؟ تاکہ عثمان لائے۔ تو آپ نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تین دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو بھائی لوگ ماتھے کے پجاری ہیں، دکانوں کو سجدے کر رہے، نوکریوں کو سجدے کر رہے، عہدوں کو سجدے کر رہے، ہم اللہ کو سجدے کریں، وہ سجدے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ سجدے جس میں اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، یہ محنت سے یہ چیز آتی ہے، بغیر محنت کے ہم صرف پڑھتے ہیں، نماز سے محنت کوئی نہیں ہماری، پھر دعوت بھی مٹ چکی ہے اب نماز، ایسے ہی چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں بس۔ تو اس لیے اپنے اندر سے بھی نماز کی عظمت اور اہتمام اور نماز کے لیے ایک بے قراری وہ ختم ہو گئی۔ نفل مختصر کرو بھائی، مختصر کرو بھائی، پانچ منٹ زیادہ بھی لگ گئے، اگر پانچ منٹ زیادہ لگ گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہی پانچ منٹ بڑھ جائے تو نماز خوبصورت ہو جائے گی؟ کیا پتا آپ کے گھنٹے کا کام اللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے میں کروا دے۔ شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی، کنڈلیوں سے خون نکل رہا ہے، تو برم چڑھ گیا، کھڑے کھڑے خون کا پریشر پڑتا ہے، پھول گئی، پھر پھٹنے لگی، پھر خون رکنے لگا، پھر اتنے لمبے سجدے کی کبھی کبھی یہ خیال تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مسلم ابن یسار نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دانت نکل کے سارے باہر آئے۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے آج رات سجدے کی ہے، ساری رات سجدے میں گزار رہے تھے، آج رکوع کی ہے، ساری رات رکوع میں گزار رہے تھے، آج قیام کی ہے، ساری رات قیام میں گزار دے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین کتنے کام کا بوجھ ہوگا ان پر۔ عبد الرحمان تیمی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مسجد میں آ رہے تھے، جوتا ہاتھ میں تھا، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جوتا ایک طرف رکھا، میرے قریب نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، علی اسلام ذالک کتاب سے کہانی چڑھ دی۔ میں نے کہا دیکھو کہاں رکوع کریں، بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، انعام گئی، آراف گئی، توبہ وہ انفال گئی، اور توبہ گئی، اور وہ گیا، اور وہ گیا، اور وہ گیا، اور وہ گیا، ونات سے جا کے رکوع کیا، ایک ہی رکعت میں سارا قرآن۔ نماز کے ذوق تو ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پتا تو لگے کہ اس آدمی کا دل نماز میں لگا ہوا ہے، یہ تو نکلنا ہی نہیں چاہتا، اور ہمیں دیکھ کے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو بھاگنا چاہتا ہے نماز سے۔ مادے کی پرستش سے وہ نکلے گا
جو اپنی نماز پہ محنت کرے. نماز کی محنت میں نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی. بہت سے اور چیزیں ہیں نماز کو بنانے کے لیے, ان میں نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی. جس کی نظر خراب ہو اس کی نماز قیامت تک ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے دروازہ کھلا ہو تو اندر میں گرد و غبار آتا رہے گا, آپ جتنا مرضی جھاڑو دے لے وہ ادھر سے آ جائے گا, ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا, ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا. دروازہ بند کر دے سر صاف ہو جائے گا. تو نظر ایک دل کا دروازہ ہے, جب یہ کھلی رہتی ہے تو دل کے اندر گرد و غبار آتا رہتا ہے. اس گرد و غبار کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو یقیناً دل کے آئینے پر عکس نہیں آئے گا اللہ کی معرفت کا. اور جو نظریں جھکا لیتا ہے تو بڑے سے بڑے شیطان بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے اور نماز میں بھی طاقت آ جاتی. تو بھائی دوسری محنت ہے نمازوں پر. نماز کو عظمت سے پڑھا جائے, اہتمام سے پڑھا جائے. اللہ کی راہ میں نکلا ہوا اور محلے والا دونوں کے نماز میں فرق تو ہونا چاہیے. ایک عرب نے مجھے بتایا مدینہ منورہ میں کہ وہ کہنے کا میرا ایک دوست نکلا روزے میں, تو اس کی ایک وہاں عالم سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا تو کہاں پھنس گیا, یہ تو سارے جاہل لوگ ہیں, اجمی لوگ, گمراہ لوگ, بدعتی لوگ, تم ان میں کیسے پھنس گئے؟ وہ بےچارا متزلزل ہو گیا. اتنے میں اذان ہوئی اور نماز کے لیے یہ بھی اٹھا وہ بھی اٹھا وہ عالم بھی اٹھے. اس کے ساتھ ہی جس نوجوان نے اس کو 3 دن کے لیے نکالا تھا وہ بھی اسی مسجد میں آ گیا. تو اب یہ تقدم میں اور پریشانی میں اور چکر میں ایک عالم کی بات ہے ظاہر اثر کرتی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بیٹھا تھا تو دونوں نے آ کر نفل کی نیت باندھی. عربوں میں رواج ہے تحیت المسجد پڑھنے کا, اہتمام سے پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں رواج ہی نہیں, ہمیں پڑھنا چاہیے. فلا یجلس حتى یصلی فیہ رکعتین اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس. مکروہ اوقات کے علاوہ تحیت المسجد پڑھنے چاہیے. تو وہ پڑھنے لگا تو کہنے کا میں پیچھے بیٹھ کے دونوں کو دیکھنے لگا. تو میں نے عالم کی 2 رکعت بھی دیکھی اور جس کو وہ کہہ رہا تھا جاہل ہے, بدعتی ہے, گمراہ ہے, اس کی بھی 2 رکعت دیکھی. دونوں کی نماز کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ عالم غلط کہہ رہا ہے یہ ٹھیک. صرف نماز دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلط ہے یہ ٹھیک. بھائی ایسی نماز بناؤ, نماز کے تذکرے کرو. اب تو 6 نمبر صرف صبح کے لیے رہ گئے, شام کا بیان جو ہوتا ہے وہ فری اسٹائل ہوتا ہے. صرف صبح کے لیے جو کسی نئے آدمی کو کھڑا کر دیا رنگ روٹ بنا کے چل پائی گول 6 نمبر. ہماری تو دعوت ہی یہی ہے. پھر ساری دنیا علم کے لحاظ سے ان چیزوں کو سیکھ رہی جن کا نام علم ہی نہیں ہے. جو ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے فنون ہیں اس کے بدلے میں 3 نمبر ہے کہ علم کی مجلسوں کو قائم کیا جائے. ایک زمانہ تھا جب علم کے ذوق تھے, علم کو سیکھنا سکھانا تھا. ابو محمد در بہاری ایک محدث ہیں, ابو محمد در بہاری, اور یہ زمانہ ہے عباسی, دریائے دجلہ کے کنارے در سے حدیث ہے. اور اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا متقی باللہ, متقی باللہ. یہ مقتدر کا بھائی تھا اور معتزد کے بیٹے. تو ابو محمد کچھ چھینک آئی, سامعین حدیث کا مجمع اتنا تھا. جب انہوں نے کہا الحمدللہ اور جواب میں جب سامعین نے کہا یرحمک اللہ تو اس کی اتنی گونج اٹھی کہ وہ آواز قصر شاہی تک پہنچی. قصر شاہی کے جتنے پہرے دار, اراجین, تبا, خدام, غلام, بانیاں, کنیزیں, ان سب نے جواب میں کہا یرحمک اللہ تو سارے محل میں ایک بھونچال آ گیا. تو اس زمانے میں عباسی سلطنت کمزور ہو چکی تھی. تو متقی باللہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا پتا کرو بھائی یہ کیا بغاوت ہو گئی, کون میرے خلاف اٹھایا. پتا کیا کہ او ہو یہ تو ابو محمد کی چھینک کا تماشا ہے. سارا ذوق تھے علم کو سیکھنے کے, ذوق تھے. رات جو میں نے حدیث بیان کی ایک لمبی, یہ مصر میں محدث تھے جو طالب علم ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے, ان سے اس حدیث کی نقل روایت کے لیے آتے تھے. تو ان سے فرمایا کرتے تھے بھائی یہ حدیث مفت میں نہیں دیتا ہوں, قیمت لیا کرتا ہوں. پوچھتے جی قیمت کیا ہے, فرماتے 1 سال کے روزے. جو 1 سال روزے رکھتا تھا اس کو یہ حدیث سناتے تھے, ورنہ سناتے ہی نہیں. احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں سلیمان نام ہے, آمش ان کی آنکھیں ایسی تھی, چندیائی آنکھیں, تو اس کو آمش کہتے ہیں. تو وہ نماز کے بعد پڑھتے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم وانا علی ذلک من الشاہدین. ایک شخص نے ان کو سنا یہ پڑھتے ہوئے, تاجر تھے کہیں سے آئے تھے مال تجارت لے کر شام میں دمشق میں. وہ کہنے کہ حضرت آپ یہ جو پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی سند تو ہوگی, کیونکہ تو بہت بڑے محدث تھے. کہنے کہ ہاں سند ہے تاجی. اب حدیث تو معلوم ہو چکی, حدیث کا عمل معلوم ہو چکا, صرف سند معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہنے کہ ہاں سند ہے تاجی, مجھے بتا دیں. کہا ایک سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا, ایک سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا. تو انہوں نے اپنا سارا سامان اونے پونے بیچا اور جو قافلہ واپس جا رہا تھا ان کے حوالے کیا تھا, جا کر میرے گھر دے دینا, میں ایک سال کے بعد آؤں گا. ایک سال روزے رکھے صرف ایک سند کو معلوم کرنے کے لیے. تو بھائی ایسے علم کے ذوق بھی ختم ہو گئے. سیکھنا سکھانا علماء کے پاس جائیں. ہمارے ہاں علم کے مولا سید خان صاحب رحمۃ اللہ سے کئی دفعہ سنا, صحابہ والا طرز ہے ہمارے ہاں علم کے سیکھنے سکھانے کا, کیونکہ یہ کام ساری امت کا ہے. تو آج کے دور آج کے طرز پر جو علم پڑھا جا رہا ہے وہ نہ سب اس طرح پڑھ سکتے ہیں, نہ ہر عمر میں پڑھ سکتے ہیں, نہ ہر استعداد کا اس کو پڑھ سکتا ہے. صحابہ والا طرز علم کا کیا ہے, جو ضرورت پیش آئی جا کے پوچھ لیا, یا رسول اللہ یہ کیا حکم ہے, یہ کیا حکم ہے, یہ کیا حکم ہے. تو آج جو اللہ کے رسول کے نائب ہیں, علماء ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات کی زندگی کے تمام علوم جو ہماری عبادات کے معاملات کے معاشرت کے اخلاق کے ساری چیزوں کے ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے اس کو پکا کریں. میاں جی عمرہ خان تھے مرحوم, وہ فرمایا کرتے تھے جو مسئلے مجھے یاد ہے نا اس میں میں مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا, مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا. اور اب اس کا کیونکہ اس کا تذکرہ مٹ گیا, اس کا ذوق مٹ گیا. ایک میں باقیوں کی بستی میں ہماری تشکیل ہوئی تو میں نے مغرب کی نماز پڑھائی, پھر فجر کے بعد ہم بیٹھے تھے تو ایک بوڑھا سا میں باقی کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے تو یوں سن رکھو مغرب میں کسار مفصل میں سے پڑھا کریں, کسار مفصل میں سے پڑھا کریں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو قبول کسار مفصل؟ میں نے کہا وہ کیا ہوتی قبول جا جل جل لرد جل جالا وہ زال میں باقی زال کو جی نہیں بولتے تھے منجل لگی یش ہو. جب پہلے تین چیز لگا رہا تھا تو میں بولیں گے آپ رحمت اللہ علیہ کا خادم ساتھ میں عبد المجید, وہ جب ہم سنتے سناتے پیدل سفر تو وہ آئت الکرسی پڑھتے منجل لگی, میں کہوں میاں جی منجل لگی ہوگا دیکھا یہ منجل لگی نکلے گا. اب اس کو جل جلا کے لڑ تو جل جا رہا لیکن اس کو مسئلہ پکا ہے یار. میں نے پڑھا تھا کہیں اور سے مغرب میں ادا جل جل فل ارم سے لے کر آخر تک ان میں سے پڑھنا مستحب ہے. تو کہا کہ ہم نے تو یوں سن رکھا, آپ نے تو کہیں اور سے پڑھا تھا. میں نے کہا میں بھی ادھورا سن رکھا, اتنا کسی اور جگہ سے پڑھ لو نا تو وہ بھی کسارے مفصل ہی ہوتا ہے. پانچ ادا جل جل ارد کی مثلاً سات آیات ہیں تو سات آیات اسی کے برابر کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی کسارے مفصل ہی ہوتا ہے. ان آپینا کی تین آیات ہیں اتنی آیات کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی کسارے مفصل ہی ہوتا ہے. چاہیے تو ہمیں پتو نا یہ مجمع سے پوچھو کہ سارے مفصل کیا ہوتا ہے. پھر بیٹھے تھے ایک آدمی آیا, انہوں نے کہا جی میرا زمین تو میرے باپ کے نام ہے, کام سارا میں کرتا ہوں, کچھ اور میرے ذمے میرے باپ کے ذمے. میرے بولنے سے پہلے بول بھوجی کے ذمے, جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمے, جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمے ہو سر. پھر ایک اور قربانی والا مسئلہ لے کے آ گیا, جو کان کٹا ہے کہ جانور کا اتنا اس کا کیا مسئلہ, وہ بھی اس نے مجھ سے پہلے بتایا. جو چیزیں ہماری ذوق کی تھیں, جو ہماری ضرورت تھی, ہم نے تو ان کو بھی سیکھنا چھوڑ دیا. کیونکہ علم کی دعوت مٹ چکی ہے. تیسرے نمبر کا تذکرہ بھی کوئی نہیں ہوتا, میں نے تو پہلے کہا تھا نا آپ کو, اب تبلیغ کا کام مختصر ہو گیا, پہلا نمبر چھٹا نمبر, باقی صرف گننے کے لیے. اور یہ ایسی دولت ہے, موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتر چکی اور فرعون غرق ہو چکا اور اللہ تعالی کی آیات اور نشانیاں ان کے ساتھ ظاہر ہو چکی, اور صاحب کلام کلیم اللہ, صاحب تورات, تورات وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے زمین پر اتاری, کتب التورات بیدیہ. پھر اللہ نے کہا ایک آدمی سے اس سے زیادہ جانتا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا, میں تو جاؤں گا اس سے سیکھوں گا. سارا نبوت کا کام چھوڑ کے گئے, نبوت کا کام چھوڑ کے گئے. یہ جملہ میرا آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کہ بھائی کوئی اگر عالم سے مسئلہ پوچھنے جائے تو ہمارا ماحول یہ بن گیا کہ یہ بھی کوئی کام ہے, تو نے کام چھوڑ دیا اور کہاں چلا جائے. اپنی ضرورت کے علم کے لیے جانا بھی نبوت ہی کا کام ہے, یہ نبوت کے کام کا حصہ ہے. کیا کریں گے, کیا پھیلانا چاہتے ہیں, کس چیز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. علم کے بغیر بھی دنیا میں کوئی چیز چلی, اگر دین اور وہ علم کے بغیر چلے, میرا مراد کوئی بڑا عالم بننا نہیں. جو ضروریات ہماری طرف متوجہ ہیں ان میں تو ہمیں علم ہونا چاہیے, وہ بھی کوئی نہیں ہمارے پاس. یہ کالج کے لڑکے ایم اے ایم ایس سی کر جاتے ہیں, وضو کا نہیں پتا. ایک ہمارے ابا جی کے دوست بڑے زمیندار, بڑے ماہر, بڑے ماہر زراعت والے, ان سے آ کر مشورے کیا کرتے تھے. زراعت والے خود بتا رہے تھے, میں سفر میں تھا, مغرب کی نماز میں شریک ہوا, اب مجھے خیال آ رہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ, کیا مجھے خیال آ رہا میں تو مسافر ہوں تو تین کو آدھا کیسے کروں, قصر کی نماز پڑھنی ہے, ڈیڑھ تو ہو نہیں سکتی, تو کیا کروں کیا کروں کیا کروں. آخر جب امام قعدہ سے اٹھے تیسری رکعت کے لیے, کہنے کہ میں نے سلام پھیر دیا اور بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا, اتنے میں جماعت نے بھی سلام پھیر دیا, ان کا میاں صاحب دونوں کی بڑھیا, تو میں تو مسافر ہوں, ابھی ہو نہیں سکتی دو کر سکی. یہ ذمہ دارے کا علم, ایسا رکھنے والا, ایسا علم رکھنے والا آدمی جس کے پی ایچ ڈی لوگ آ کے مشورے کرتے تھے, ایسا جھاڑو پھرا ہوا ہے. ذوقی مٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر ہو کر یہ جا وہ جا اور کہنے لگے او امضی عقوبا, مطلب ہے کیا مجھے ساری زندگی بھی چلنا پڑے, میں واپس نہیں آؤں گا جب تک کچھ سے مل نہ لوں. ساری امت کو چھوڑ کے چلے گئے, ساری امت کو چھوڑ کے چلے گئے, جب تک مجھے وہ مل نہ جائے میں نہیں واپس آؤں گا. آگے صدر علیہ السلام کہ نخرے, ادھر بھوک لگی ہوئی تھی, وہ آتی نہ غدا انا میں روٹی تو دے, ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ, وہ جو میں تو وہیں بھول گیا, میں تو وہیں بھول گیا. پھر وہاں سے واپسی ہوئی, بھوک لگی ہوئی, صدر علیہ السلام کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. سلام کا جواب نہ دو آدمی ویسے ہی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, سلام کا جواب نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے سر کے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا, جواب دینے کی بجائے کہنے لگے انا بے عربے کا سلام, یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا. الٹا یہ کتنا چبنے والا جملہ ہے, بھائی مجھے سلام کرنے کون آ گیا. تو کہنے لگے میں موسیٰ ہوں, تو کون موسیٰ, بنی اسرائیل والا, جی ہاں بنی اسرائیل والا. پھر سر سے کپڑا اتارا, آئے کیوں ہو, هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, هل اتبعك, اس میں توازو کی انتہا ہے, توازو کی انتہا, على ان تعلمني مما علمت رشدا, میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں, کوئی تنخواہ نہیں, کوئی معاوضہ نہیں, کوئی صلہ نہیں, صرف اس چیز چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ علم سکھا دیں. على شرط کے لیے کہ جناب میں آپ کا بلا مشروط غلام, بلا تنخواہ نوکر, بلا تنخواہ, اتنا بڑا عظیم. حالانکہ خبر علیہ السلام کے بارے میں دونوں قول ہیں, نبی ہیں نبی نہیں, دونوں قول ہیں, لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ نبی سے, کیونکہ کوئی ولی الہام پہ قتل نہیں کر سکتا. کوئی ولی مجھے الہام ہوا اس کو قتل کر دو, یہ ولی نہیں کر سکتا, یہ صرف نبی ہی کر سکتا. بچے کوئی قتل کر دیا تو یہ الہام تو نہیں ہو سکتا, یہ صرف وحی کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے درجے کے, بڑے درجے کے. آگے انہوں نے بڑا نخرا کیا, جا جا تو کہاں پڑے گا, اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا, تو پڑھ سکتا ہے, پرنتو تو صبر ہی نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا, وہ تو ویسے ہی جلالی سے, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں. اللہ اکبر, کتنے سخت الفاظ ہیں, آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں, تو کچھ صبر تو ہو نہیں سکے گا. تاکہ وہ کہہ رکھتا ہے جتنی ان شاء اللہ صابرا, آگے سوال ہوتی ہے, جناب آپ دیکھیں گے کہ میں تو سر نہیں اٹھاؤں گا, ولا اعطی لک امرا, میں سر نہیں اٹھاؤں گا. مجھے سارا قصہ نہیں سنانا, میں صرف ایک تھوڑا سا نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مجمع میں علم کا ذوق نہیں, میں کتابیں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ہم اپنی ضروریات زندگی علماء سے جا جا کے پوچھتے. مفتی ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے جامعہ شرفیہ میں, تو ہمارا امتحان لینے آیا کرتے تھے 70 کی دہائی میں, ایک دن میں گیا کچھ پوچھنے, مسائل فرمانے لگے. ہمیں تو مسائل تبلیغ والوں نے یاد دلائے, ورنہ ہم تو صرف نکاح, طلاق, اس میں اور میراث اسی میں مسئلے آتے تھے. فلانے نے طلاق پیدا ہونے کی کرنا, فلانے کی مر گیا اس کی وراثت تقسیم کرنی کیا کرنا, جتنے باقی مسائل ہیں وہ تو ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, تو ہم بھی بھولے پڑے تھے. یہ تو تبلیغ والوں نے پوچھ پوچھ کے ہمارے وہ سارے ہمارا وہ علم مستحکر کر دیا, وہ علم تازہ کر دیا. میں یہ ذوق زندہ ہوں اپنی زندگی کا, ضروریات کا علم سیکھتے ہوئے چلیں, دیکھتے ہوئے چلیں. ایسے ہی نہ بس اندھا دھند چلے, کچھ بھی نہیں پتا اور بس چلے جا رہے, جیسے منزل طے ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مجھے ڈر ہے علم اور ذکر کی کمی سے ہمارا گردی نہ بنا دے, یہ کہیں ہمارا گردی نہ ہو جائے. علم تو حدود بتاتا ہے, میری حد کیا ہے, طریقہ کیا ہے, زندگی کا بسر کیسا ہے. جو مخلوق کے تذکروں کو مٹانے کے لیے ہے ذکر, تنہائیوں کا ذکر, اللہ کی یاد. اس طرح اللہ تو دیکھو یہ نا, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا. یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایمان کو ایک کھانے سے تشریح دی ہے, کیونکہ ذائقہ کھانے کا ہوتا ہے, پینے کا ہوتا ہے. مادی چیز, معنوی چیز کا ذائقہ نہیں ہوتا, مادی چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کھانے کو, ایمان کو کھانے سے تشریح دی ہے, ایک مزیدار کھانے سے تشریح دی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کا ایک ذائقہ ہے, ان یکون لسانوں کا رطبا بذکر اللہ. یہ بھی جو لفظ رطب ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں بھی ایک لذت ہے, ایک حلاوت ہے. یہ چلتی پھرتی تصویر سے نہیں آتی, تنہائیوں میں بیٹھ کے جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اس کی حلاوت کو کھولتا ہے. وہ یہ تنہائیوں کا ذکر ہے, یہ تو آخری درجہ, تیسرے کلمے کی تصویر, درود شریف کی تصویر, استغفار کی تصویر. تو زیادہ کی تو حد ہی کوئی نہیں, ایک ہی تو عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں. اذکر اللہ ذکرا کثیرا, ذکر کرو کثرت کے ساتھ, کرو کثرت کے ساتھ, کرو جتنا کثرت سے کرے گا. الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, آخری کامیابی کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, کثرت سے ذکر کرنے والے مرد عورتوں کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں. ایک خاص دروازہ ہے جو ذکر والوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے, اس میں ایک مٹھاس ہے, اس میں ایک مٹھائی کی طرح, پانی کی طرح, شہد کی طرح, کھانے کی طرح ایک حلاوت ہے, ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے, نصیب فرما دیتا ہے کن کو, جو اس کو تنہائیوں میں بیٹھ کے کرنے کے عادی بن جاتے. اس لیے بھائیو, تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر, یہ ہمارے مخلوق کے تذکروں سے ہماری جان چھڑا دیتا. پھر میں نے کہا تھا مخلوق کی بنیاد پر ہی وزن کرتے ہیں دوسرے کا, اس کے لیے اللہ نے ہمیں چوتھا نمبر کی محنت, کہ مسلمان کی عزت کریں اسلام کی بنیاد پر. تبلیغ میں نہیں, اسلام میں دو باتیں مشکل ترین ہیں, تبلیغ, اسلام, دین, علم, جو بھی نام دیں, دو باتیں مشکل ترین ہیں, ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق. ابن عبد الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے, ما نزل من السماء شیء اقل من الیقین وما قسم للناس شیء اقل من الحلم. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یقین بہت تھوڑا اتارا اور اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق بہت تھوڑے تقسیم کیے ہیں. حلم اخلاق کی انتہا کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا, فبشرناہ بغلام حلیم. جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فبشرناہ بغلام علیم. اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے غلام علیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے غلام حلیم. یہ وجہ فضیلت علماء نے بیان کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام پر فضیلت بخشی لفظ حلیم کی وجہ سے. حلیم علم کو کھینچتا ہے اور علم حلم کو کبھی کھینچتا ہے کبھی نہیں کھینچتا. حلم والا علم والا ہوتا ہے, علم والے کا حلم والا ہونا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو اچھے اخلاق اور صحیح یقین یہ دو مشکل ترین چیزیں ہیں, یہ بازار میں تھوڑی ہیں. تھوڑی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے, یہ بازار کا اصول ہے. جو چیز بازار میں کم ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی, جو چیز بازار میں عام ہوگی اس کی قیمت گھٹ جائے گی. اسلام کی منڈی میں, تبلیغ کے بازار میں, دین کے بازار میں اچھے اخلاق اور اللہ پر یقین, یہ دو اتنے بڑی تھوڑی پڑی ہوئی ہیں. یہ تھوڑی محنت سے نہیں حاصل ہوں گی، یہ جو زیادہ محنت کریں گے، جو زیادہ جان کھپائیں گے، اللہ ان پر ان دو چیزوں کا فیضان فرمائے گا۔ پھر ان دونوں میں میرے بھائیو یقین کی کمی چھپ جاتی، اخلاق کی کمی چھپتی نہیں۔ یقین کی کمی پہ پردے ڈل جاتے ہیں، اخلاق کی کمی پہ پردے نہیں ڈلتے۔ یقین کی کمی کا نقصان اپنی ذات کی حد تک ہے، اخلاق کی کمیوں کا نقصان اپنی ذات کو بھی ہے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی ہے۔ اخلاق کا بگاڑ معاشرے کو آگ لگا دیتا ہے، گھروں کو آگ لگا دیتا ہے، کیونکہ برتاؤ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، اگر آپ کی طبیعت ڈانٹ ڈپٹ والی ہوتی تو یہ جان نثار صحابہ جن سے افضل نہ زمین نے دیکھے، نہ آسمان نے دیکھے، نہ کائنات نے دیکھے، جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنی، ان سب کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے، دھرتی سے زندہ رہتے ہوئے جن کو جنت کی بشارت ملی، تو اور پھر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید ابو الاعور فی الجنہ۔ اس طرح بشار میں ایک ایک کا نام لے کر آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، آخر تک یہ جنتی وہ جنتی۔ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی، حدیبیہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان میں سے ایک بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا، اور سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہماری طرف سے جنت ان کا وعدہ۔ ایسے اعلیٰ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، اگر آپ کے اخلاق سخت ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ آپ کے اخلاق سے جس نے جوڑ دیا ان کو، کمال کی، کبھی آپ نے کسی کا نام لے کر اس کو نہیں ڈانٹا، کبھی کسی کی کمی کا نام لے کر اس کو ممبر سے نہیں اچھالا، کبھی کسی کا نام لے کر آپ نے مجلس میں اس کو نہیں گرفت کی، کبھی۔ ما بال اقوام میں، اور میں نے یہ واقعہ میں نے حدیث میں نے پڑھی تھی لیکن کچھ عرصہ پہلے دوبارہ پڑھی تو کمال ہے، کچھ حصہ میں بھولا ہوا تھا کچھ یاد تھا۔ بنو اشر، اشر قبیلہ سے آپ کو گلا تھا، یہ بڑے علماء تھے، ان کے قریب دیہاتی تھے، ان کو سکھاتے نہیں تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا یعلمون، لوگوں کو کیا ہوا سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں۔ یہ بات کہہ کر آپ ممبر سے اتر گئے، آپس میں لوگوں کی بات چلی، کس کو کہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں کس کو کہا ہے، اور اگر اللہ کے نبی نام لے کر بھی کہہ دیتے تو لوگ پروانہ وار فدا تھے، لیکن کتنی محبتوں کے باوجود آپ نے یہ نہیں، نام لے کر کہو کبھی نہیں۔ اگلے دن آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ما بال اقوام، کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں، اور یہ کہہ کر خاموش ہو۔ اگلے دن بات چلی، پھر آپ نے کہا ما بال اقوام، اب تین دن سے یہ آپس میں کرتے بھائی کس کو کہہ رہے ہیں۔ آخر میں یہ بات سامنے آئی، آپس کے صلاح مشورے سے یہ معلوم ہوتا ہے اشعری قبیلے کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری، یہ کتنا حصہ میں بھول گیا تھا، یہ پچھلا یاد تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اندر خلوت میں حاضر ہوئے۔ اب ابو موسیٰ ہیں اور حضور ہیں، تیسرا آدمی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، اب تو کوئی تیسرا نہیں تھا، میں آپ کہہ سکتے تھے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا یعلمون، یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ پھر حضور نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا یعلمون، کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں۔ تو انہوں نے تیسری دفعہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا یعلمون، کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں۔ نبی ہو کر ایسے خوبصورت اخلاق، اور ہم نام لے کے بنڈی لگا دیتے ہیں اصلاح کے نام پر، اصلاح ہو رہی، یہ اصلاح ہے یا رسوائی ہے؟ یہ وہ اخلاق تھے جس نے حیشی قوم کو ایسا مسخر کیا اور ایسے اونچے مقام پر پہنچا کر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب لے، چوتھا نمبر بھی گول ہو گئے, ہمارا کوئی کرتا ہی کوئی نہیں, سب کرے ہی کوئی نہیں کرتا. ہم تو ہر مہینے پندرہ دن ہم پھرتے ہیں نا, پھرتے ہیں تو کہیں سنتے ہیں کہیں سناتے ہیں, کہیں سنتے ہیں کہیں سناتے ہیں. چوتھا نمبر ویسے ہی اب چھٹی ہو گیا ہے بھائی, جس چیز کی دعوت مٹ جاتی ہے اس کا شوق مٹ جاتا ہے. دیکھو میرے بھائیو, ایک زمانہ تھا جب تبلیغ میں بہت لوگ چھوڑے تھے, یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے صبح کا دھیان. رائمنڈ میں 100-150 آدمی ہوتا جب میں رائمنڈ میں پہنچا 1972 میں. جب 65 تھوڑی ہوتی ہے تو آدمی اپنی رفتار سے چل سکتا ہے, موٹر وے پر آدمی جا رہا ہو, ادھر مڑ جائے, تیز چلے, آہستہ چلے, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. لیکن جب ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اپنی رفتار سے نہیں چلنا ہوتا, پھر ساری ٹریفک کی رفتار کو سامنے رکھ کے چلنا پڑتا ہے. آگے ٹرک لگا ہوا ہے, پیچھے مرسیڈیز جا رہی ہے, سب کی رفتار سے چلنا پڑے. اب وہ جوش دکھائے کہ یہ ٹرک ہمارے آگے ہے, لگاؤ ریس, تو بس گیا پھر ٹرک کے نیچے. ادھر سے بچاتے ہیں گاڑی کو, ادھر سے بچاتے ہیں گاڑی کو, پیچھے سے بچاتے ہیں, آگے سے بچاتے ہیں. احتیاط, اصل میں تو اپنی گاڑی کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن اسی میں اوروں کے بھی اوروں کا بچاؤ بھی ہے. اللہ نے ایک مجمع کا رجوع کر دیا ہے, کثرت کے ساتھ مجمع آ رہا ہے, ہماری طبیعتوں میں استثناء پیدا ہو رہا ہے. مجمع مقصود نہیں, تو اور کیا مقصود ہے؟ مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ دہی سے تو مکھن نکلتا ہے. جتنا زیادہ دہی ہوگا اتنا زیادہ مکھن نکلے. مجمع کی قدر, اس کا احترام, آنے والے کی عزت, آنے والے کا احترام, یہ طبیعتوں سے نکل گیا, گھروں سے نکل گیا. بیٹا باپ کا گریبان پکڑ رہا ہے, بیٹا جس بدبخت کو اس نے جنا, اس کے پیشاب دھوئے, اس کے پخانے دھوئے, اس کو لیے ہسپتالوں میں پھرا, وہ باپ کو گالیاں دے رہے, ماں کو گالیاں دے رہے. ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے, ایک چھاتی کا دودھ پینے والے, ایک گود میں سونے والے, ایک تھالی میں کھانے والے, ایک پیالے میں پانی پینے والے, ایک چارپائی پر برسوں باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے, چند پیسوں پر ایک دوسرے سے ایسے متنفر ہیں کہ گولی مارو, چند پیسوں پر, چند سکوں پر, چند ٹکڑے زمین پر, ایک دکان پر, ایک رشتے پر, ان سب کو چھوڑو, خالی باتوں پر. اس نے مجھے یہ کہا تھا, بھائی سے بات نہیں کر رہا, سگا بھائی. اب کیا ہوا, اس نے مجھے یہ کہا تھا, او بھائی تیرا بھائی آئے گا, کوئی بھائی نہیں. کیا ہوا, اخلاق کا جب جنازہ نکلتا ہے تو محبتوں کے بھی جنازے نکلتے ہیں, اور زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں, دشت بن جاتے ہیں, زندگیاں سہارا بن جاتی ہیں, سہارا. اس معاشرے میں دبنا نہ ہو, جھکنا نہ ہو, توازن نہ ہو, معاف کرنا نہ ہو, درگزر کرنا نہ ہو, وہ آگ ہوتی ہے, آگ. ہمیں معاف کرنا ہم بھول گئے ہیں. حجاج کا سامنے 3 آدمی لائے گئے, انہوں نے کہا خان جی کا قتل کر دو. ان کے ساتھ ایک خاتون تھی, اس نے منت کی, چھوڑ دے. انہوں نے کہا چلو تیری وجہ سے ایک چھوڑ دیتا ہوں, دو مار دوں گا. ایک اس کا بھائی تھا, ایک اس کا بیٹا تھا, اس کو خانے نے کہا ایک چن لے. تو عورت کہنے لگی, الزوج موجود والابن مولود والاخ مفقود, اترک لی اخی. اس نے کہا خامد اور مل جائے گا, بیٹا اور ہو جائے گا, ماں پہ کوئی نہیں ہے, بھائی اور کوئی نہیں ملے گا, میرا بھائی چھوڑ دے. تو حجاج نے کہا تیرے حسن انتخاب پر میں تینوں کو چھوڑتا ہوں. تو اس وقت گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے, صرف اخلاق چوتھے نمبر کے نہ ہونے کی وجہ سے. اخلاق کے تذکرے مٹ گئے, اس کی محنت مٹ گئی, تذکرہ مٹے گا محنت مٹ گئی. یہ ایک مسجد میں کام کرنے والے دس تو غریباں ہیں, کس پر رائے کا اختلاف, صرف رائے کا اختلاف. اور ہماری رائے ہے کیا, اس کو اپنا ملو کل مل لو, اس کو میں ملوں گا نہیں اس کو میں ملوں گا, اسی پہ لڑ رہے ہیں. اس پہ لڑائی ہو رہی ہے, اس کو میں نے ملنا تم میں نہیں ملوں گا, نہیں اس کو میں نے ملنا تم میں نہیں ملنا, تو اس پہ لڑائی. ابھی جیسے مولانا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں, ابھی تو حکومت نہیں ملی, آپس میں لڑ لڑ کے یہ خبر ہے, جب مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا ان کا. تو رائے کا اختلاف برداشت نہیں, محبت فرض, میں نے رات بھی بتایا. اور ہمارے اصول, ہماری رائے استنباطی چیزیں ہیں, محبت نہیں ہاتھوں سے جا سکتی. آپ نے فرمایا اور اسلام ہے, اور سب آپ نے کہا مجھے بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے. تو لوگوں نے کہا الجہاد, کہ ہاں آپ نے کہا وہ حسن بڑی اچھی بات ہے, پر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی اصلا, آپ نے کہا وہ حسن وما ہی دہا, نماز بھی بڑی چیز ہے, وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. کہا جی الحج, حج کا وہ بھی اچھا ہے, پر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پھر آپ ہی بتا دیں. تو آپ نے کہا اسلام کی سب سے مضبوط رسی ہے اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے بغض رکھنا. تو میرے بھائیو ہماری طبیعت میں معاف کرنا نہیں, در گزر کرنا نہیں, ستاری نہیں, ستاری وقف جناح کا للمؤمنین. ایک خاص کا عجیب مطلب میرے ذہن میں آیا, جناح کہتے ہیں پر کو, پر بات تو یہ ہے توازو اختیار کرنے کی بات ہو رہی, توازو بہت سی صفات میں سے ایک چیز اور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پر بچھا دے, پر پر بچھا دے یعنی توازو اختیار کر, پر بچھا دے. مرغی جو تھی نا مرغی, وہ جب خطرہ دیکھتی تو بچوں کو اپنے پروں کے اندر لے لیتی, ان کو اندر چھپا لیتی, وہ نکلنا بھی چاہیں تو ان کو نکلنے نہیں دیتی, اوپر بیٹھ جاتی, اوپر سے پروں سے ان کو یوں دبا دیتی ہے. تو نیچے سے ان کو ٹھونڈے مارتے ہیں, چونچے مارتے ہیں, کڑ کڑ کرتے ہیں, وہ ان کی کڑ کڑ بھی نہیں سنتی, ان کے چونچے بھی برداشت کرتے, لیکن ان کو اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتی, نکلنے نہیں دیتی. تو لفظ جناح سے یہ مطلب نکل رہا ہے, کوئی تمہارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کرے اس کو ٹوٹنے نہ دو, اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے چلو. کوئی کتنا ہی تمہارے ساتھ برا ہو جائے اس پر پردہ ڈال کے چلو, اس کے عیبوں کو چھپا کے چلو, اس کے عیبوں پہ دوربینیں فٹ نہ کرو, کہ یہ کرتا کیا ہے. اب تو اس سے بھی اگلے درجے کی بات ہے کہ پیچھے بھیجتے ہیں دیکھو کیا کر رہا ہے. لا تجسسوا, مت بھیجو کسی کے حالات معلوم کرنے کے لیے. لا تحسسوا, خود پیچھے مت پڑھو کسی کے کیا کر رہا ہے. سامنے مائز اسلمی آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں, سامنے اقراری کو آپ نے ٹال کر منہ پھیر کر کہا تو نے زنا نہیں کیا تو نے چوما ہوگا. اقرار کرنے والے پر بھی آپ ستاری کی چادر ڈالنا چاہتے اور ہم تو لگانے کے چکر میں پڑے ہوئے, اللہ کی نظروں سے گر گیا وہ. مولانا سید خضر رحمت اللہ علیہ سے 1984 میں میں جب ہماری جماعت گئی تھی انگلستان, اس وقت عمرے کی اجازت مل جاتی تھی تو میں عمرے کی اجازت سے واپسی پہ عمرے کے لیے آ گئے. مدینہ منورہ میں میں نے کہا جی میں نے آپ کو انگلستان کے حالات سنانے, وہاں کام بڑا خراب ہو. تو مولانا نے کہا بھائی میں نہیں سنا کرتا. تو میں بڑا حیران ہوا, کہنے کہا بھائی میں نہیں سنتا, پہلے کہا میں نہیں سنتا, کل بہت ضروری ہے, سب کو شیطان یہی پٹی پڑا تھا, کام کا نقصان ہو رہا ہے, میں تو اس کے لیے بتا رہا ہوں. کبھی میں نہیں سنا کرتا, چونکہ مولانا سے محبت بھی تھی, تعلق بھی, بے تکلف بھی. میں نے کہا جی آپ سنیں تو صحیح. کہا بھائی میں نہیں سنتا, حضرت جی کو لکھ دو اگر تمہیں زیادہ ہی شوق چڑھو گا. انہیں سنی نہیں, میں بڑا حیران ہوا. ہمارے میرے لیے تو پہلا تجربہ تھا کہ کوئی نہیں سن رہا. پھر جب میں پچھتان آ گیا تو مجھے خط لکھوایا, وہاں سے خط دستی خط آیا میرے نام, وہ خط ہو گئی مجھ سے کھو گیا, لیکن اس کے الفاظ شاید موت بھی نہ چھین سکے مجھ سے. تو انہوں نے لکھا کہ بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد, یہ وہی الفاظ ہیں, کوئی کمی بیشی نہیں, بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے, اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں جو کسی کی کمی کو دیکھ کر بھی, کسی کی کمی کو سن کر بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے. تو اس سے بندہ نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے, نفع آج تک نہیں دیکھا. جب کسی میں کوئی کمی دیکھو, از خود اس کے ساتھ تعلق بناؤ, اس پر محنت کرو, اس کو سمجھاؤ, اگر پھر بھی نہ سمجھے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے ہونٹوں کو سی لو. کیا اخلاق کا سبق دیا, اللہ اکبر. محکموں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, گھروں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, میاں بیوی میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, بھائی بھائی سے متنفر شکایتوں سے, باپ بیٹے سے متنفر, پڑوسی پڑوسی سے متنفر. ذرا غور کرتے ہیں کہ ایک حکم سے ٹوٹنے سے کیا فساد آیا پڑا ہے, اور پھر اس کی دعوت مٹ مٹ مٹتی چلی جا رہی, خالی گنوا دیتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرو چل میرے بھائی آگے, فرق کے مراتب اس لیے مٹ گیا. چھوٹے چھوٹے نوجوان اور جن کی زندگیاں گزر گئیں تبلیغ میں, ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑے ہوئے, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اونٹنی پر سوار تھے حج کے موقع پر, تو عرفات سے جب مزدلفہ کو چلنے لگے تو ان کو عین موقع پہ تقاضا ہو گیا, تاخر, پتہ نہیں کس وجہ سے بچے نہیں, تاخر, وہ لیٹ ہو گئے, کسی نے کہا تقاضا ہوا, کوئی اور تقاضا ہوا, لیٹ ہو گئے. تو آپ ان کے انتظار میں کھڑے رہے, سارا مجمع کھڑا, آپ کھڑے. اوہو, تو ان کو خاصی دیر لگ گئی, آپ نے ان کا انتظار کیا, یہ نہیں کہا کہ چلو خود ہی آ جائے گا, خود ہی آ جائے گا, انتظار کیا. جب تشریف لائے اور اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھے تو یمن کے لوگ جو اس وقت حج میں شریک تھے, آخری حج میں عرفات کے میدان, وہ کہنے لگے اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا. وہ ان کا رنگ حبشی تھا, ماں کے مشابہ سے, زید کے بیٹے لیکن ماں سے مشابہ, حبشی رنگ, اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا. حضور کے انتقال کے بعد یہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے, اور مرتد ہو اور کفر ہی میں قتل ہوئے, ایمان بھی نصیب نہیں ہوا. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان سلب ہوا اسامہ کی توہین کی وجہ سے, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے اکرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان سلب کر لیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان نے مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے ساتھیوں کو کہتے ہیں ان کو ہم نے کام سمجھانا ہے. مجھے یہ خیال آتا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کام سے سو حصے کرو تو میں ایک سمجھا ہوں, سر جو میں سمجھا ہوں اس کے سو حصے کریں سو, تو ایک میں سمجھا سکا ہوں, سر جو تو پھر جو میں نے سمجھایا ہے اس کے سو حصے کروں تو تم ایک سمجھے ہو, سر جو تم سمجھے ہو اس کے سو حصے کروں تو ایک پہ تمہارا عمل ہے. جس شخص پر اللہ نے اس محنت کو کھولا وہ تو یوں اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے اس طرح تواضع کا اظہار کر رہا ہے, جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ وہ کام سمجھا رہے ہیں. کام سمجھاؤ, ابھی تم چھ نمبر پہ محنت کرو, ایمان بچاؤ, میں تو یوں کہتا ہوں, کہیں کام سمجھاتے سمجھاتے اللہ کی نظروں سے نہ گر جاؤ, فرق مراتب اٹھ جائے تو زندگی سی ہے. یہ تو مسلمان کی بے کرامی ہے. ابو عبداللہ جیسی شخصیت, محدث مفسر, شبلی جیسے جن کے مرید, عیسائیوں کو حقارت سے دیکھا, اللہ نے ایمان سلب کر لیا. وہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. آواز آئی تو کیسے میں کہ تیرا ایمان تیری اپنی طاقت سے ہے. ایک لڑکی گھڑا بھرنے آئی پانی کا, اس کو دل دے بیٹھے, حج کو جا رہا ہے, 300 مریدوں کا قافلہ جا رہا. اب مرید کہیں حضرت چلیں, کہیں تم چلو, کیا ہوا کہ بس میرا دل گیا. حج کو جاتا قافلہ, وہ امیر قافلہ, قافلہ روتا سوتا بغداد لوٹا, یہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے, مجھ سے شادی کرو. اس کے باپ نے کہا عیسائی ہو جاؤ, دے دیتا ہوں لڑکی. عیسائی ہو گئے, کہا ایک سال سور چراؤ پھر لڑکی دوں گا. ان کا مجھے منظور ہے. سور چراتے پھرے, جس عصا پہ ٹیک دے کر خطبے پڑھتے تھے اس سے سور چرا رہے. ہوا کیا, عیسائیوں کو حقیر سمجھا جو مسلمان کو حقیر سمجھے, سر جو کسی تبلیغ میں بوڑھا ہو گیا آدمی اس کو حقیر سمجھے. آپ خود سوچو بھائی, سارا دن تو کی دکان, ساری زندگی تو انجینئرنگ سیکھی, ساری زندگی تجارت سیکھی, ساری زندگی زراعت سیکھی, ساری زندگی ڈاکٹری سیکھی, دل دماغ کو دیا, ان کو تبلیغ کو دیا, چھ روزہ, ڈھائی گھنٹے, چار مہینے, مہینہ مہینہ, اس سے زیادہ کوئی کیا کر رہا ہے. چلو رہنے میں بیٹھ گئے, زندگی ساری دے دی. جن کی اللہ تربیت کر کے ان پر کام کو منتشر فرماتا تھا, ہمارے پاس تو محنت کا معیار کوئی نہیں. ہم یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کام سمجھ رہے ہیں, ہم لوگوں کو کام سمجھا رہے ہیں. ایک سال کے بعد ابو بکر شبلی آئے حال معلوم کرنے. ایک سال گزر گیا, ہاں کیا دیکھا ہوں تو خنزیروں کو چرا رہے اور جس آقا پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اسی پر ٹیک لگائے کھڑے تھے. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے, ایسے کسی کو حقیر سمجھ لینا. تو انہوں نے سلام کیا, انہوں نے چپکے سے جواب دیا, کہنے کہ کیا حال ہے ایسا جو دیکھ رہے ہو. کہنے کہ آپ تو قرآن کے حافظ سے کوئی یاد ہے. کہنے کہ ایک آیت یاد ہے بس, سب بھول. کون سی کمائی ہے تبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. جو ایمان چھوڑ کے کفر خرید بیٹھا بہت بڑا گمراہ ہو گیا. تو نے پوچھا آپ کو حافظ الحدیث سے کوئی حدیث یاد ہے؟ کہنے کی ایک حدیث یاد ہے بس یہ سب بھول. وہ کون سی؟ کمن بدل دین ہوں فقتلو ہو. جو دین جو اسلام چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے. تو نے پوچھا آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ تو انہوں نے سنایا میرے ساتھ یہ ہوا. پھر اس کے بعد بس وہ رونا اللہ کو پسند نہ. اللہ نے دوبارہ ایمان کھول. جب یہ ابو بکر واپس پہنچے تو ان سے پہلے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے دریائے دجلہ میں نہا رہے اور کہہ رہے ابو بکر اللہ نے میرا ایمان مجھے واپس کر دیا. عیسائیوں کو حقیر سمجھنے پر اتنی بڑی تنبیہ آئی. ہم ایک تو مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں پھر اپنے ساتھیوں کو حقیر سمجھ. جن کی عمریں کھپ گئیں ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑھ. مجھے تو اس جملے سے ڈر لگتا ہے کام سکھاؤ. کس کے پاس دعویٰ ہے کہ ہم سیکھے ہوئے؟ کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں یہ آتا ہے ہم جانتے ہیں؟ لا ادری تو نصف العلم ہے. چوتھا نمبر اخلاق مشکل ترین چیپٹر ہے اسلام کا. یہ تھوڑی سی محنت سے نہیں آتا. اسے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے ساری رات کے شبے دار اور ساری زندگی کے سارے دنوں کے روزے دار سے بڑا مقام ہے اچھے اخلاق والے کا. اور ضمانت کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کے دوں گا. اتنی بڑی ضمانت آپ دے. تو یہ بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے بھائیو. جو پرانے صحبت یافتہ لوگ تھے یا اللہ کے پاس چلے گئے یا کمزور ہو گئے بیمار ہو گئے. ایک مجمع ہے جوانوں کا ہر چیز میں کمزوری ہر چیز میں کمزوری ہے. تو پتہ نہیں کب کہاں جا کے کسی بھی کیچڑ میں گاڑی پھنس گئے. بھائی ہم تو اپنی نفی کرتے ہوئے چلیں جھک کے چلیں. کام اللہ سے ڈرو یا اللہ تو قبول کر. الٹا چکر ہم ان کو سکھا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے یہ جملہ پسند نہیں آیا تھا کلیم اللہ کلیم اللہ. ان کی بات سن کر ایک شخص بولا آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے؟ ان کا لا ادری لا میں نہیں جانتا. اتنی بات بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم نے یہ کیوں کہا لا ادری. حالانکہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک تھی. وہ جانتے ہیں میں کلیم اللہ ہوں. جو مجھے اللہ نے دیا کسی کو نہیں دیا. خضر کو جو دیا وہ تو بہت تھوڑا ہے. لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. لا ادری میں تھوڑی سی ایک شان تھی. نہیں نہیں میرا ایک بندہ ہے تو اس سے زیادہ میں نے اس کو دیا ہے. یہ سارا سفر اس ایک جملے کے پیچھے ہوا. اب ایک آدھ سفر باہر ملک کا کر کے کہتے ہیں ہم نے کام سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ایک وزن رکھا ہے. معاف کرنا درگزر کرنا. قیدی دیکھو نا ہنین کے قیدی آئے. میں کیا کیا بتاؤں. میں دیکھ رہا ہوں گڑی بھی تیز سے آگے جا رہی لیکن یہ ایسی باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. قیدی آئے ہنین کے 6000 قیدی. تو آپ مال غنیمت تقسیم نہیں کر رہے. سبحان اللہ. کس لیے؟ کہ ہنین والے آ کے معافی مانگنے تو ہر چیز واپس کر دیں. مؤخر کیے رکھا. جب دیکھا کہ نہیں آ رہے تو ہم نے کہا چلو طائف پہ حملہ کریں. ایک اور بہانہ ڈال دیا اور سارا مال غنیمت جو رانا میں بند کر دیا اور طائف چلے گئے. 30 دن وہاں گزر گئے وہ لوگ نہیں آئے. جب دیکھا کہ نہیں آتے تو آپ نے سارا مال اور قیدی تقسیم کر دی. اگلے دن وہ پہنچ گئے, یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیا جائے. آپ نے کہا اللہ کے بندو, تمہارے لیے تو میں نے اتنا انتظار کیا, اب میں کب تک انتظار کرتا, اب میں تو تقسیم کر چکا ہوں, اب ایک بات کر لو, یا مال لے لو یا قیدی لے لو. وہ کہنے کہ مال تو پھر بھی اللہ دے دے گا, آپ ہمیں قیدی ہمارے واپس کر لو. آپ نے فرمایا میرے اور میری اولاد کے وہ تو میں ابھی ضمانت دیتا ہوں, لیکن باقی جن کو میں نے دے دیے ہیں ان کی میرے پاس کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں. البتہ میں تمہارے لیے ایک گیلا کرتا ہوں, تم ایسا کرو صبح کی نماز میرے گھر میں, ایسا زور کی نماز میں, جب میں نماز پڑھا چکا تم کھڑے ہو کے زور سے معافی مانگنا, سر تمہارے لیے میں کچھ کروں گا, جس پر جس نے تلوار اٹھائی اس کے لیے کہہ رہا میں تمہارے لیے کچھ کروں گا. اگلے دن وہ آ گئے اور انہوں نے یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے, تو آپ نے زور سے کہا ہاں بھائی یا مال لے لو یا قیدی لے لو. انہوں نے کہا کہ ہمیں قیدی دے دیں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی میرے اور بنو عبد المطلب کے قیدی سب آزاد, میرے اور بنو عبد المطلب, بنو مطلب, بنو مطلب, میرے اور بنو مطلب کے قیدی سب آزاد. اپنا جو خاندان تھا, باقی بھائی سوچ لیں. آپ نے کہا بھائی باقی بھائی سوچ لیں. تو جو انصار و مہاجرین پرانے صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے, ہمارے قیدی بھی آزاد. بنو غطفان, بنو سلیم, بنو فزارہ, بنو غطفان کا سردار تھا عقر بن حابث, اور بنو فزارہ کا تھا عیان بن حسن فزاری, اور بنو سلیم کا تھا عباس بن مرداس السلمی. یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ کہنے لگے ہم نے آج تک ایسی لڑائی نہیں لڑی کہ پھر قیدی آزاد کرتے پھرے, ہم نے اس لیے تلواریں اٹھائی کیونکہ آزاد کر دیں, اللہ کا نبی کرتا ہے تو کرے, اس کے انصار و مہاجرین کرتے ہیں تو کریں, ہم اپنے قیدی آزاد نہیں کریں گے. سبحان اللہ, دیکھ رہے ہو وہ نبی کے اخلاق, صاف اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف بول دیا. آپ نے یہ تو نہیں کہا انہوں نے میری بات نہیں لی, ان کو یہاں سے نکال دیا جائے, انہوں نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا, ان کو نکال دیا جائے. آپ نے ان کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ مجھ سے سودا کر لو. تو کیا کہ ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو, قیدی آزاد کر دو. ان کا یہ ہم تیار ہیں, 6 اونٹ فی قیدی آپ نے اپنی طرف سے ادا کیے اور قیدی ان سے واپس لے لیے, 6,000 قیدی اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا میری طرف سے سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا جائے, سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا. اب انہوں نے کہاں جانا تھا, سب نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے. جو دشمنوں پر بھی ایسی فیاضیاں کریں, ہم اپنوں کو ہی توڑ کے رکھ دیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب زبان ہوگی, زبان, یہ زبان. میرے بھائیو ساری یہ 6 نمبر پورا نسخہ ہے, 2 گولیوں سے کام نہیں چلے گا. پہلا نمبر چھٹا نمبر, پہلا نمبر چھٹا نمبر, درمیان کی ساری باتیں گول ہو کے رہ گئی, تو ان چیزوں میں ضعف آ گیا, کمی آ گئی. اخلاق ہی تو تھے جنہوں نے دل جیتے, زندگیاں پلٹا کھا گئی. اتنی بڑی وحشی اور شفاف قوم, صرف 218 آدمی دے کر آپ نے سارے عرب کو اسلام میں داخل کر لیا, 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 ٹوٹل کافر قتل ہوئے اور ساری قوم اسلام میں داخل. اتنا تھوڑا خون بہا تھا, جبکہ پہلی جنگ عظیم میں 75,00,000 آدمی قتل ہوئے. ان اخلاق, یہ اخلاق کا سبق مشکل ہے, آسان نہیں ہے. کسی کی گالی سن کر دعا دینا آسان نہیں ہے, کوئی منہ پھیر جائے اسے سلام کرنا آسان نہیں ہے. واللہ اپنے آپ کو اب تول کے دیکھ لو, ساری رات کے نفل پڑھنے آسان ہیں, جو منہ موڑ جائے اسے سلام کرنا مشکل ہوتا ہے. 1 سال کا پیدل سفر آسان ہے, پچھلی گلی میں جو حال پوچھنے نہیں آتا اس کا حال پوچھنے جانا مشکل ہے. چند قدم نہیں اٹھا سکتا نفس. انسان اس معاملے میں کمزور واقع ہوا ہے. تو گالی دینے والے کو دعا دینا, اختلاف رائے کرنے والے سے زیادہ محبت کرنا, زندگی کے چند ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے, اس سے پتا چلا اخلاق ہیں کیا. اپنے اندر تو کوئی نہیں آئے لیکن یہ پتا چل گیا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے جو جتنا غلط چلے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو, جو جتنا اصول کو توڑے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو. تو فرمایا کرتے جو قرآنوں کا احترام نہیں کرتا وہ اخلاق کی حقیقتوں کو پا ہی نہیں سکتا. کبھی فرماتے تم شرابیوں زانیوں کے لیے چادریں بچھاتے ہو, دسترخوان بچھاتے ہو, چائے لاتے ہو, بسکٹ لاتے ہو, جن کی زندگیاں تمہارے ساتھ نبھ گئیں, ذرا سے اختلاف رائے پر ان کو اٹھا کے اس طرح پھینک دیتے ہو کہ تم مکھن سے بال نکال دے. تم کیا جانو اخلاق کسے کہتے ہیں. جیسے بھائیو یہ بڑا وزنی عمل ہے, بڑا وزنی عمل ہے حسن اخلاق. جنت الفردوس کے وعدے ہیں اس پر. ایسا ڈھونڈ سی لو کسی کی, نہ غیبت کرو نہ سنو, جہاں کسی کی کمی دیکھو اس کی اچھائی بیان کرو. نبی تو نبی ہوتا ہے, اس کا تو ہر بول اللہ کی منشا میں ہوتا ہے. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی, مغیث رضی اللہ عنہ سے نکاح ہے. لونڈی کو اختیار ہے کہ آزاد ہو کر نکاح توڑ دے یا باقی رکھے. جو ہی آزاد ہے انہوں نے نکاح توڑ دیا. بریرہ بڑی خوبصورت, مغیث بڑے بدصورت. اب بریرہ آگے آگے, مغیث پیچھے پیچھے, وہ آگے چلیں وہ پیچھے چلیں, روتے پھریں, منتیں کریں مجھ سے رجوع کر لے, مجھ سے دوبارہ رجوع کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترس آیا, تب دیکھو بےچارے مغیث کا کیا حال ہو گیا. تو آپ نے بریرہ کو بلایا, تو بریرہ میری ایک رائے ہے, گزارش ہے, یا رسول اللہ کہا اس سے نکاح کر لو. وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے کیا؟ آپ کا حکم ہے؟ کہنے کہ میرا حکم نہیں, میری رائے ہے, تب پھر میں نہیں قبول کرتی. تو آپ نے تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے نہیں کہا, تو نے میری بات کو نہیں لیا. یہ وسعت ظرف, یہ وسعت صدر آپ نے کر کے دکھایا. جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے, صفوان بن امیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے عمیر بن وہب الجمحی کو بھیجا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ. جب حنین کا مال آیا تو ایسے دیکھ رہے تھے کنکشن سے, اس طرح ادھر بھیڑ بکریاں بھری پڑی تھی اور اونٹ یوں دیکھ رہے. تو آپ کی نظر پڑ گیا. میں نے کہا صفوان یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. کہنے کہ جی ہاں, تب تجھے ہدیہ. اشہد ان کا رسول, میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے. اتنی بڑی صحابت سچے نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. یہ اخلاق اپنے بچوں سے برتو, بیویوں سے برتو. ساری دنیا سے کو ہنس کے ملتے ہیں, بیویوں سے لڑکے ملتے ہیں. ساری دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق, بیویوں کے ساتھ بدتمیزی اور لڑائی. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے بھی چوتھے نمبر کا معاملہ کرو. آج کی اولاد وہ اولاد نہیں ہے. آج کی اولاد انٹرنیٹ کے زمانے کی ہے, کیبل کے زمانے کی ہے, ڈش کے زمانے کی. یعنی کیا پتا بات کسی کہتے. جب ہماری اپنی تہذیب تھی تو کچھ تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا جب ہمارے دادا, تو ہمارے میں نے 2.5 سال میں فوت ہو گئے. ان کے جو سگے بھائی تھے چھوٹے, وہ میری عمر کو 7-8 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. تو میرے اس دادا کے سامنے بھی, جو میرے دادا کے بھائی تھے, نہ میرا باپ ان کے سامنے ایسے آمنے سامنے بیٹھتا تھا, نہ ان کے اپنے بیٹے ان کے آمنے سامنے بیٹھتے تھے, پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے, پیٹھ پیچھے. اور وہ کھڑے ہو جاتے تو پھر وہ سارے کھڑے ہو جاتے. وہ بڑے دبنگ آدمی تھے, ان کو بڑے بڑے عمریں تھیں اور ان کو بیڑے میں ڈانٹ دیتے تھے اور کوئی کچھ نہیں کرتا, چپ. یہ تہذیب تو ہماری ختم ہو گئی. اب تو بیٹا باپ سے کیا لکھواتا ہے. تو میرے واسطے کیتا کی, تیرا بیڑا غرق ہو جائے. باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کیتا کی. تو میں کہتا چوتھا نمبر اولاد کے ساتھ بھی برتو, ان کے ساتھ بھی وہی اخلاق برتو جو باہر برت رہے ہو, تو یہ فرما بردار ہوں گے. اور بیویوں کو وہ اخلاق دو جو اوروں کو دیتے ہو, وہ فرما بردار ہوں گی. آج حکم کا زمانہ نہیں ہے. کہ میں تو اپنے مدرسے کے استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈا چھوڑ دو، کان پکڑانے چھوڑ دو، زمانہ چلا گیا، باقی ہو جائیں گے، کیا فائدہ ایسا قرآن پڑھانے کا کہ قرآن سے نفرت ہو جائے. یہ اخلاق یہ مشکل ترین سبق ایسے نے پروسیس کو میں نے تفصیل سے بتایا ہے. یہ صبح میں اکثر پرانے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے لوگ، اس لیے تھوڑا سا اس کو میں وضاحت سے عرض کر، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں اس وقت، اشد ضرورت ہے اس کی اس وقت. ایسے ہی نیتوں میں نیتیں ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، جب مجموع کی کثرت، مولانا زرشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے حکیم ہمارے استاذہ میں سے بڑے، ایک دفعہ فرمانے لگے یہ جو تبلیغ کا ممبر ہے نا، تبلیغ کا ممبر اب یہ بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، ہمارا سبق ہو رہا تھا گنز کا، حالانکہ ابھی تو بہت بہت دور کے سمجھ کی بات، اللہ نے ان کو بڑی دور کی نظر عطا فرمائی، یعنی یہ فتنہ بن چکا ہے فتنہ. پھر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ممبر پہ بیٹھنے کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی. پھر ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارا سبق ہو رہا تھا مطبخ میں، لڑکے روٹیاں پکانے میں آج سب نوجوان کوئی نہ کوئی شرارت بھی کر بیٹھتے، کوئی سستی بھی کر بیٹھتے، تو اکثر وہ مطبخ والوں کی طرف سے شکایتیں آتی. تو پھر اس کے سدے باپ کے لیے طے ہوا کہ ایک استاد صبح کے وقت جب روٹی پکائی جاتی ہے تو وہ مطبخ میں بیٹھ کے سبق پڑھایا کریں. تو مولانا تو بدلتی رہتی تھی باریاں، تو ہمارا حیات الصحابہ کا سبق تھا اور مولانا زرشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے. اور اس کا پرانا مطبخ ہوتا تھا، اس کو دو داشیں ہوتی تھیں جن میں اب تو مشینیں لگ گئیں، اس میں روٹی پکتی تھی. سردیوں کے دن تھے، جنوری کے شدید سردی، نیچے ٹھنڈا فرش اور اس پر چٹائیاں تھی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی، مجھے نظر لگا ہوا تھا. تو ہم ٹھٹر رہے تھے سردی کی شدت، ادھر وہ ساتھ دیگوں کی کھڑ کھڑ، ادھر وہ پانی کے ساتھ وہ سو رہے ہیں وہ، اور ایک عجیب سا منظر تھا، ایک بے بسی اور قسم پر تھی. تو حیات صحابہ کا سبق ہو رہا تھا تو مولانا زرشاہ صاحب فرمانے لگے رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں، رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. آپ یقین مانیں مجھے اندر ہی اندر ہنسی آئی، میں نے کہا کون سی نسبت، ٹوٹی چٹائی، ٹھنڈا فرش، سرد ہوائیں، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات دی گئی، یہ کون سی نسبت کہہ رہے ہیں کہ رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 74-75 کی بات، تو وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو اب بیچ سکتے ہیں. اور بک گئی ہمارے تو ہاتھوں سے بک گئی، شاید مخلصین کی برکت سے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، پھر جہنمی پکارے گا ایک جنتی کو آپ مجھے پہچانتے ہو، کہے گا نہیں، وہ کہے گا میں نے آپ کو لاہور میں پانی پلایا تھا، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، لاہور کیسے نام لے رہا ہوں، تو کہے گا ہاں یاد آ گیا تھا میری سفارش کر. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اب میں جا رہا ہوں جنت میں، یہ جا رہا دوزخ میں، اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری برکت سے اس کو بھی معاف کر دیتا. اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک مخلوق کی نظریں اس میں لگیں، انگلیاں اس میں لگیں، اس لیے بھائی اپنا اخلاص تو گیا، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ہماری بات سے جنت میں جاتا ہو. اللہ نے تبلیغ کے کام کو ایک عزت دے دی ہے، بڑے بڑے لوگ متوجہ ہو رہے، اب اخلاص کی متا سنبھال کے چلنا بہت مشکل ہو گیا. جب ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، سب کسی کو جانتے نہیں تھے،
اور کوئی سامنے تھا ہی نہیں سوائے اللہ کے. اب بہت سی چیزیں سامنے آ گئیں, اب کچھ پتا نہیں کہ ہم مخلص ہیں یا دنیا پرست ہیں. یہ موت کا ہی پتا چلے گا. تو جب استقبال کا دور آتا ہے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ ہم نے تنگی کا دور بھگت لیا, اس میں ہم پاس ہو گئے, لیکن جب ہم پہ فراخی کا دور آیا وہ بات نہ رہی. تو آج زیادہ ضرورت ہے اخلاص کی بات کو طاقت سے رکھنے کی, کہ ہم بہک نہ جائیں, بھٹک نہ جائیں. شخصیات متوجہ ہو رہی, اسی پہ لڑائیاں ہو رہی, اس سے تم نے نہیں ملنا میں نے ملنا, اس پہ لڑائیاں ہو رہی, تم اس سے ملنے کیوں گئے تھے. تو یہاں کی بات نہیں, ساری دنیا کی بتا رہا ہوں. قطر میں گیا, وہاں یہ لڑائی میں نے دیکھی, اس سے ملنے کیوں گئے تھے تم, کس سے پوچھ کر گئے تھے. اور پیچھے کو یہی وجہ کہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, صرف انانیت تھی. فقیروں سے ملنے میں تو کوئی لڑائیاں نہیں تھی نا, الٹا کہ تو جا, میں تو ذرا میرے سر میں کر دے تو جا. ڈی سی صاحب سے ملنا ہے مجھے, دین کے لیے ہر وقت تیار. بڑے آدمی کو مل کر آئیں گے تو کارگزاری سنائیں گے, کسی چپڑاسی کو مل کر آئے تو وہ کارگزاری کبھی سناتے ہیں تمام. اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اسے یہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اسے یہ کہا. ریڑی والے سے بات کر کے یہ ایسے جذبے سے آگے بات سنائی کب. ہم تو خود خواص میں کام کر رہے ہیں نا پچھلے 15 سال سے, ہمیں تو اس راہ کے کانٹوں کا پتہ چل چکا ہے اب کہ یہ کیسا خاردار ہے اور کیسے اس کے اندر بغض چھپے ہوئے ہیں اور نفرتیں چھپی ہوئی ہیں. بنگلہ دیش میں تھا اجتماع میں, تو میں وہاں جو خواص کا خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے, اور جو عمومی خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت نرم ہوتا ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں. وہاں عموماً خواص کے لیے بہت اعلیٰ انتظام کرتا, عوام کا انتظام بہت کمزور ہوتا. تو میں نے وہاں خواب دیکھا کہ آواز لگ رہی جنت کو چڑھو جنت کو, لوگ جا رہے ہیں, میں بھی چل پڑا. جب میں دروازے پر پہنچا تو ایک آدمی نے ڈنڈا آگے کر دیا, پیچھے سے آواز آئی جانے دو, تو اس نے ڈنڈا پیچھے ہٹا دیا. جب میں اندر داخل ہوا تو آگے میں نے کیا دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اجتماع کا جو عمومی میدان تھا وہ سامنے عمومی پنڈال, وہ سب لوگ غریب غریب ایسے بیٹھے ہوئے بستروں کے ساتھ چپکے ہوئے. میرے دل میں آیا, میں نے زبان سے نہیں کہا, میرے دل میں آیا کہ یہ کون سی جنت ہے, یہ کون سی جنت. تو مجھے غیر سے آواز آئی, یہی تو جنت ہے, یہی تو جنت ہے. کیا مطلب؟ اکثر جنت کے لوگ فقیر ہوں گے, اکثر اہل جنت فقراء, جنت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے. فقیروں میں چلنے پھرنے سے تواضع پیدا ہوتی, عاجزی پیدا ہوتی, بڑے لوگوں کے ساتھ اس میں بیٹھنے سے ملنے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے. اور جب پیدا ہوتا ہے تکبر چپکے سے اندر آ جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کی کو راضی کرنے کا ہر وقت جذب, ہمارا پانچواں نمبر ہے تصحیح نیت. تصحیح نیت یہ باب تفعیل ہے جو تکرار کا تقاضا کرتا ہے. ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا, ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا. کبھی کسی وقت بھی اپنی نیت پہ اعتماد نہ ہو, میں تو بڑا مخلص آدمی ہوں. نا پکا ہنزلہ منافق ہو گیا, منافق ہو گیا. حنزلہ جیسا آدمی کہہ رہا, حنزلہ منافق ہو گیا. عمر جیسا آدمی حضرت حذیفہ کو بلا کے پوچھ رہے ہیں, میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا. ہمیں ہر وقت ڈر ہو اپنی محنت کے مردود ہونے کا. اور ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے, خود سوچو بھائیو, کیا چیز ہے جو ہم اللہ کو پیش کریں گے. عمر جیسا آدمی, عمر جیسا
جس کا اسلام مانگا گیا, اے اللہ عمر دے دے, دو عمر میں سے ایک دے دے, اور عمر بن خطاب میں خاص طور پہ مانگتا ہوں. اس طرح مانگے گئے, اور عرفات کے میدان میں حضور نے کہا اللہ سب پہ فخر کر رہا ہے, عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. جس جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان راہیں چھوڑ جاتا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا, میں نے پوچھا کس کا ہے, کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے, میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. میرے دو وزیر دنیا میں ابو بکر اور عمر, میرے دو وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل. ایسی ہستی 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا. حضرت عائشہ نے فرمایا عمر کا ذکر کیا کرو, کہ عمر کا ذکر کرنا بھی اللہ کی یاد دلا دیتا ہے. ایسی ہستی ہے. عائشہ کہہ رہی عمر کا ذکر کیا کرو, عمر کا ذکر ایسا ہے جیسے اللہ کا ذکر کرنا, کہ اللہ کی یاد آ جاتی. ایسی ہستی. اور نماز میں خنجر لگا, اور آپ نے کہا اے لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا, میں عمر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا, میں عثمان سے راضی ہوں, میں علی سے راضی ہوں. ایسے لوگ. نماز میں خنجر لگا اور کافر کے ہاتھوں لگا, مسلمان کے نہیں. شہادت علیا, شہادت کامل. جب دیکھا کہ موت اب آتی رہے گی تو بیٹے کو کہا جاؤ اماں عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. امیر المومنین نے کہنا اب میں عمر ہوں, امیر نہیں ہوں. تو جب وہ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی, بچی رو رہی تھی. تو انہوں نے عرض کی ابا میرے ابا یہ چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو اسے مجھ پر ترجیح ہے, میری طرف سے اجازت. یہ مقام مل گیا, حضور کے پڑوس بھی مل گیا. پھر انہوں نے واپس آ کر کہا آپ کو مبارک ہو, اجازت مل گئی. پھر کہنے کے ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دے دی ہو, جب میں مر جاؤں نا تو پھر مجھے لے جانا اور دروازے کے باہر رکھ دینا اور پھر دوبارہ پوچھنا, اس وقت اگر اجازت دیں تو پھر اندر لے جانا, ورنہ مجھے واپس قبرستان میں جا کے دفن کر دینا. تو جب موت کی دستک محسوس کی تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے. ان کا سر گود میں تھا, زمین پہ رکھ دے. جب سر انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گال جو تھے نا وہ زمین پہ ایسے ایسے یوں رگڑنے لگے اس طرح, اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. کون یہ کہہ رہا ہے؟ اے عمر تو ہلاک ہو اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. اور یہ ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں جنت تو ایک راستے کی گری پڑی چیز. میں نے خود ان کانوں سے سنا جنت تو ایک راستے کی گری پڑی چیز. اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ, کیا واحد بول رہے ہو؟ جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز, جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں. کہہ رہے مر گیا عمر اگر اللہ نے اسے معاف نہ, ہلاک ہو گیا عمر اگر اللہ نے ان سے معاف نہ. کتنی ضرورت ہے نیت کو سنبھالنے. جنازہ اٹھایا گیا, سہیب رومی نے جنازہ پڑھایا اور لا کر عبداللہ ابن عمر نے دروازے کے سامنے رکھ دیا. پھر جا کے دروازے پہ دستک دی اور کہا اما یان یا ام المومنین ان ابی بالباب. اما جان میرے باپ دروازے پہ حاضر ہیں.
محبتیں برباد ہو گئی, نیتیں برباد ہو گئی, علم ویسے کوئی نہیں, نمازیں ویسے بے دھیان کی, یقین ویسے پارا پارا, وہ جنت اس راستے کی گری پڑی ہے. کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا نبی کر الا ان سرعت اللہ الغالیہ, الا ان سرعت اللہ الجنہ, بڑی مہنگی چیز ہے جنت, بڑی مہنگی چیز ہے جنت. جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے. سارا مکمل جامع نسخہ ہے. اس کی ایک ایک صفت کو کہنا سننا کہنا سننا, تب جا کر دل دماغ کے دروازے کھلیں گے اور یہ چیزیں اتریں گی. ادھوری دوائی کھانے سے اندر کا سسٹم امیون ہو جاتا, اس پر پھر دوائی اثر ہی نہیں کرتا. شروع سے پوری پوری غذا پوری ڈوز جو تھا کہ شروع سے سارے جراثیموں پہ حملہ پورا ہو. پوچھ لو ڈاکٹروں سے, تھوڑی دوائی تھوڑی ڈوز دیں تو اور خطرناک کام ہوتا, جراثیم مضبوط ہو جاتا. مطلب صرف دو نمبر اب بیان ہو رہے ہیں ہمارے مجمع میں, ایک پہلا نمبر ایک چھوٹا نمبر, چار نمبر بیچ میں سے گول ہو گئے. بھائی ہمیں ضرورت ہے ایک ایک چیز کو بیان کرنے, میری ضرورت ہے میری ضرورت ہے. ان کے ساتھ کو لے کے پھرنا یہ دعوت کی نقل و حرکت, خالی پھرنا تو دعوت کی نقل و حرکت. ان سے ساتھ کو لے کے پھرنا, اس کی صدا لگانا, اس کی آواز لگانا, اس کے لیے ساری دنیا کو طے کرنا اور مشرق کو مغرب سے چکر لگانا, ان ساری چیزوں کو لے کے پھرنا, یہ ہے دعوت اللہ. ایمان کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, علم کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, دین کے مٹنے کے درد اور غم اور قرآن کے ساتھ, ان چیزوں کو لے کے پھرنا, یہ ہے دعوت اللہ. یہ نقل و حرکت پھر دعوت اللہ ہے جب یہ صفات چل رہے ہوں, زندہ ہو رہی ہوں اور ان میں منتقل ہو رہے ہوں. اس لیے بھائی ہو, ایک تو ہم توبہ کریں جو آج تک گزر گئی ہے, اسے معاف کر دوں, اور جو آئندہ ہے اس میں وہ کروا لے جو تو چاہتا ہے, جس سے تو راضی ہو. جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا, جو نہیں کرے گا اپنا وبال خود بھگتے گا. اس لیے تو بھائی یہ سارا مجمع توبہ کرے, یہ مطالبہ تو میں ہر بیان میں کرتا ہوں, بھائی توبہ کرو. پتہ نہیں کیونکہ بغیر توبہ کے رہنا نہیں چاہیے, کب موت آ جائے, پتہ نہیں کب موت آ جائے, تو توبہ تو کی ہوئی ہو, اور توبہ کی ہوئی ہوگی تو بڑی گنجائش مل جائے, بڑی گنجائش مل جائے. چلے اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ تو سارے کرو, ٹھیک ہے نا بھائی, یہ تو نیت پکی کریں کہ اللہ بس ہمیں معاف کر دے, آئندہ تیری نافرمانی کا قدم نہیں اٹھے گا. کرتے ہو نا بھائی, اب بھائی کو مجھے بھی تو سناؤ. جن بھائیوں نے سچی توبہ کر لی ہے, ایک دونوں خالی انشاءاللہ, ایک جو باقی دل میں رویا کہ یا اللہ بس معاف کر, ان کو خوشخبری ہو کہ اللہ نے ان کے پچھلے سارے معاف کر. وہ اس وقت ایسے بیٹھے جیسے ماں کے درد سے ابھی پیدا ہو, سب معاف. حق باقی ہے, حق دبانے کا گناہ معاف ہو گیا. ایک حق اللہ کا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات. تو جو نماز نہیں پڑھی, زکات نہیں دی, روزہ نہیں رکھا, اس کا جو جرم تھا وہ معاف ہو گیا. اب نماز کی قضا باقی رہے گی, روزے کی قضا باقی رہے گی, زکات کی قضا باقی رہے گی. جن لوگوں کے حقوق دبا لیے تھے وہ حق دبانے کا گناہ فوراً معاف. اب حق کی ادائیگی باقی رہے گی, کسی طرح طے کر کے ادا کرنا شروع کر دو, اللہ وہ حق بھی ختم کر دے. اور اگر توبہ کے بعد ادا کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ادا نہ کر سکا, پھر اللہ کے خزانوں سے امید ہے, اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ اپنے خزانوں سے اسے ادا کر دے. تو بھائی اب توبہ تو ہو گئی نا, اب ان سارے عالم میں پھرنا ہے, ان کے پاس کو لے کے جانا ہے. اس کے لیے بولو بھائی کون بھائی ہے جو ادھر اجتماع بھی سر پہ آیا ہوا ہے, تو بھائی نقد بھی بولو اجتماع سے بھی.